پھر فرمایا, اب یہ اگلی بات, یہاں تک یہ بات کائنات کی نشانیوں کے اوپر ہو گئی. اب جو اگلی بات بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں, مشرکین مکہ جو تھے نا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوچتے تھے کہ ان کی تو اتنی ہم کوشش کر رہے ہیں, ان کی دعوت تو چلتی جا رہی ہے اور سے اور لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں, اب کیا کریں. انہوں نے سوچا ہم تو, ہم سے تو کچھ ہو نہیں رہا, کیا فرق پڑتا ہے, انہوں نے تو کل کو مر جانا ہے, مر گئے تو سب ختم ہو جائے گا ان کی. جیسے وہ یہ سوچ رہے تھے جیسے کئی شاعر ہوتے ہیں, وہ بڑا اپنی شاعری اور بڑی ریولیوشنز کی بات کرتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں, اس کے بعد وہ مر ور جاتے تھے, پھر اس کے بعد کون پوچھتا تھا, کوئی بھی نہیں, نہ ان کے کوئی فالوورز رہتے تھے, سب ان کو بھول بھال جاتے تھے. تو وہ یہ سوچ رہے تھے یہ بھی اسی طرح ہیں بھائی, یہ فوت ہو گئے تو ان کو کون پوچھے گا, ان کا سارا عقیدہ یہ دین وین سب ختم ہو جانا ہے. تو اس بات سے سوچتے تھے کہ ہائے ہائے کب یہ, جیسے کوئی بھی اپنے دشمن کو چاہتا ہے نا, یہ کب ختم ہو جائے, مر جائے تاکہ ہماری خلاصی ہو. تو وہ یہ چاہتے تھے, یہ ان کی خواہش تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ, ہم نے کسی انسان کے لیے آپ سے پہلے ہمیشگی نہیں رکھی. کوئی انسان ایسا نہیں تھا آپ سے پہلے جس کو ہمیشہ کی زندگی ملی ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی پیغمبر, کسی اولیاء اللہ, کسی بادشاہ, کسی کو, حتیٰ کہ اس سے مفسرین نے یہ بات فرمائی ہے, لکھی ہے کہ خضر علیہ السلام کو بھی ہمیشہ کی زندگی نہیں ملی ہوئی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرما دیا کلیئرلی کسی انسان کے لیے ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے, یعنی ہر ایک کو موت آنی ہے. تو خضر علیہ السلام کو بھی موت آئی, یہ بھی غلط ہے کہ انہوں نے آب حیات پیا ہوا ہے تو وہ ان کو ہمیشہ کی زندگی مل گئی ہے, ایسا نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی انسان تھے. ٹھیک ہے, یہاں پہ بتا دیا گیا کسی انسان کے لیے ایسا نہیں ہے, کبھی ایسا نہیں ہوا تھا آج تک. آفا امتا, پھر اگر آپ فوت ہو جائیں, کیونکہ آپ بھی تو انسان ہیں, اب اگر آپ فوت ہو جائیں, فہم الخالدون, تو کیا یہ زندہ رہنے والے ہیں؟ یہ سوچیں گے کافر جو یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ مریں گے تو پھر ہماری خلاصی ہو جائے گی, تو اگر آپ فوت ہو جاتے ہیں تو کیا یہ زندہ رہیں گے؟ انہوں نے کیا ہمیشہ رہنا ہے؟ انہوں نے بھی تو مر جانا ہے, یہ کیوں نہیں سوچتے؟ یہ آیت بہت امپورٹنٹ آیت ہے اس حوالے سے کہ یہاں سے ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا موت آئی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آنا یا یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں, کیا یہ آپ کی توہین کی بات ہے؟ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح سے کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں, کیونکہ یہ تو ان کے لیے گستاخی ہے. حالانکہ آپ دیکھیں, اگر یہ ان کے لیے گستاخی کی بات ہوتی تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے ایسی بات فرما سکتا ہے کہ جو ان کی یعنی سٹیٹس کو گھٹانے کی, یا جو ان کے لیے ہو ہی نہیں سکتی, یا وہ اس چیز سے پاک ہیں, یا وہ ایسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا, افا ان مت, اسی طرح سورہ زمر آئے 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, انک میتن اور انہم میتون, اے نبی آپ کو بھی مر جانا ہے اور ان کو بھی مر جانا ہے. اور اسی طرح سورہ آل عمران میں بھی, وما محمد اللہ رسول, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہے, اگر وہ مر جاتے ہیں یا وہ شہید ہو جاتے ہیں, کوئی کسی قتل ہو جاتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں, تو کیا تم پھر جاؤ گے اپنے دین سے؟ اور ہمیں پتہ چلتا ہے, بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے پہلے سے یہ اشارہ مل گیا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کا وقت ہے. جب سورہ نصر نازل ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اپنی آخری عمر میں سبحان اللہ و بحمدی استغفر اللہ و اتوب الیہ بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, اس سے پہلے تو آپ اس طرح سے اتنی کثرت کے ساتھ یہ کلمات نہیں پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے رب نے مجھے ایک علامت بتا دی ہے کہ جب میں وہ اپنی امت میں وہ علامت دیکھ لوں گا تو اپنے رب کی حمد, اس کی تسبیح کے ساتھ کروں اور اس سے استغفار کروں. اور وہ یہی تھی علامت, ورا اتنا سے یدخلون فی دین اللہ افواجا, لوگ جب اس طرح اللہ کی مدد آ جائے گی, فتح ہو جائے گی, لوگ دین میں داخل ہونے شروع ہو جائیں گے اتنے زیادہ, تو بس پھر اس کا مطلب کہ اب آپ کے جانے کا وقت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب حج آپ نے فرمایا تھا تو لوگوں سے فرمایا تھا کہ لوگوں مجھ سے حج کے احکامات سیکھ لو, شاید اس سال کے بعد میں تم سے ملاقات نہیں کروں گا. اور پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو دنیا کے درمیان اور جو اس کے پاس اجر ہے اس کے درمیان اختیار دیا ہے, تو اس بندے نے اس کو اختیار کر لیا جو اس کے پاس ہے, یعنی جو اللہ کے پاس ہے. جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تھی تو وہ رونے لگے تھے. اور یہ ایک اور, یہ والی تو بخاری میں روایت ہے, اور ایک اور جگہ پہ بھی دارمی نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مرض الموت سٹارٹ ہوا تھا, یعنی مرض کی ابتدا ہوئی تھی, تو سر پہ پٹی بندی بھی تھی, پھر آپ ممبر پہ جا کے بیٹھ گئے, پھر آپ نے فرمایا ایک بندے کو دنیا اس کی زینت اور آخرت کے درمیان اختیار دیا گیا, تو اس نے آخرت کو اختیار کر لیا. اس کے بعد ابوبکر صدیق کے سوا اور کوئی اس بات کو نہیں سمجھا, اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور رونے لگے. پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ, ہم آپ پر اپنے ماں باپ, اپنی جانوں, اپنے مالوں کو قربان کرتے ہیں. پھر آپ اس ممبر سے اتر آئے, پھر زندگی میں اس کے بعد نہیں بیٹھے. اور جو بخاری میں روایت ہے اس میں یہ ہے کہ پھر ابوبکر صدیق رونے لگے, اور ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ ہم میں علم والے تھے, باقی سب لوگوں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک آدمی کو اختیار دینے کی بات کر رہے ہیں اور یہ ابوبکر صدیق پتہ نہیں کیوں رو رہے ہیں. تو وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا اور آخرت میں اختیار دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختیار فرمایا, تو اس سے وہ ان کو یہ بات سمجھ آ گئی. یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تھے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور آپ کے چہرے مبارک پر سے چادر پڑی ہوئی تھی اس کو ہٹایا, آپ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور فرمایا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو. آپ کی حیات بھی بڑی پاکیزہ تھی اور آپ کی موت بھی پاکیزہ, اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اللہ آپ کو کبھی دو موتیں نہیں دے گا, یعنی ایک موت آپ کو آ چکی ہے, اب اس کے بعد نہیں آئے گی. اور ہمیں قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنتی لوگوں کے لیے ایک موت, وہ جو بس آ چکی دنیا میں, اس کے سوا اب دوسری موت نہیں آنی. اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر اس وقت کیا فرما رہے تھے, کہہ رہے تھے جو کہے گا کہ اللہ کے رسول فوت ہو چکے ہیں تو خدا کی قسم میں اس کا سر اڑا دوں گا, اتنے یعنی وہ اپنے ہوش حواس کھو چکے تھے. تو ابو بکر صدیق پھر نکلے باہر, انہوں نے فرمایا وہ قسم کھانے والے ذرا ٹھہر جا, ذرا ٹھہر جا. پھر بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے, لوگوں کو اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا لوگوں, جو محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے, یعنی جو ان کو خدا سمجھتا تھا, اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ حی اور قیوم ہے. اس وقت ہی انہوں نے یہ عقیدہ سمجھا دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم عبادت نہیں کرتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حی اور قیوم نہیں ہے, اللہ ہے جو حی اور قیوم ہے. اور پھر انہوں نے یہ سورہ زمر کی آیت 30 اور سورہ آل عمران کی آیتیں پڑھی تھی. تب صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس یہ آیتیں سن کے ہم دھاڑے مار مار کے رونے لگے کہ اب ہمیں یقین آ گیا, کہ پہلے یہ سوچا تھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کوئی ایسے ایک بے ہوشی ہے یا کیا ہے, اب ابھی نہیں, جیسے انسان یقین نہیں کرتا نا کسی چیز کو کہ نہیں ابھی ہوش میں آ جائیں گے, نہیں ابھی ابھی صحیح ہو جائیں گے, ابھی صحیح ہو جائیں. اس وقت یقین آ گیا کہ نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے. اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اوپر یعنی آخری وقت آیا تھا, تو اس وقت بھی ایک روایت کے اندر یہ آتا بھی ہے کہ ملک الموت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اختیار دیتا ہے, آپ چاہے دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا آپ جانا چاہتے ہیں. تو پھر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم الى رفیق الاعلی, الى رفیق الاعلی میں بیسٹ فرینڈ کی طرف, رفیق الاعلی کی طرف, بس اے اللہ رفیق الاعلی کی طرف. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس کے بعد میں نے دل میں کہا اب آپ ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے. تو پھر کہتی ہیں کہ یہ حدیث ہمیں یاد آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو اس کا مقام دکھایا ہے اور اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ زندہ رہنا چاہتا ہے یا اس کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے. اور وہ رفیق الاعلیٰ کون ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ انبیاء، صدیقین، شہداء، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا نا من النبیین والصدیقین وشہداء وصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ وہ بہترین رفیق ہیں. اور بعض کہتے ہیں کہ رفیق الاعلیٰ اللہ ہے، اللہ کی طرف. یہ آخری یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھے کہ اللہ مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے. اب سوال کیا آتا ہے، جو ایک اور سوال جو بہت جس میں لوگ یعنی کنفیوز رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا زندہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنی قبر میں پھر زندہ ہو گئے، یعنی کیا ہمارا اس میں عقیدہ ہونا چاہیے. تو ایک حدیث پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کی جو مٹی ہے وہ انبیاء کے جسموں کو نہیں کھاتی. تو جسمانی طور پہ فزیکلی قبر کی مٹی کے اوپر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام ہے. اور ایک اور حدیث ہے، سلسلہ صحیحہ سے ہے اور شیخ البانی نے اس کو صحیح فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. اب کیسے زندہ ہوتے ہیں، یہ ہے وہ سوال جس کو سمجھنا ضروری ہے. اور یہی حدیث کو لے کر لوگ پھر کئی طرح کے عقیدے بنا لیتے ہیں. اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے لیا، اس کو صحابہ کرام نے کیسے لیا، ظاہر ہے جب بتایا ہوگا یہ بات تو سمجھایا بھی ہوگا نا، اور اس کے بعد ہم نے اس کو کیسے لینا ہے، جیسے صحابہ کرام نے لیا اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. کتاب و سنت سے، یعنی میں نے آپ کو حدیث یہ بات آگے رکھ دی کہ فرمایا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور شہداء بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حدیث فرمائی، اور سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ شہداء کو یہ نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں، وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں شعور رکھتے. تو کیا وہ زندگی دنیا والی زندگی ہے؟ نہیں. یہاں پہ اب آ کے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ دنیاوی اعتبار سے فوت ہو چکے ہیں، اب ان کی جو زندگی ہے وہ برزخی زندگی ہے، جس کو کہا گیا کہ قبر میں. قبر کیا ہے؟ اب آپ کہیں گے، جیسے اب آپ کو سمجھانے کے لیے بتاتی ہوں. ایک بندہ ڈوب گیا، اس کی قبر کیا ہے؟ ایک بندہ سپیس میں گیا، وہ وہاں پہ رہ گیا، اس کی قبر کیا ہے؟ ایک کو کسی درندے نے کھا لیا، اس کی قبر کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے، وہ تو درندے کے پیڑ میں چلا گیا، اس کی قبر کیا ہے؟ قبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برزخی زندگی. برزخ کیا ہے؟ اب اس کا بھی ہم ابھی دیکھتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو اس آیت کے روز جو سورہ بقرہ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جو ہمارا ایمان ہے کہ شہداء ان کو نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں، وہ زندہ ہیں. اب یہ جب لوگ لے کر آتے ہیں بات، تو وہ کہتے ہیں اس میری بات کو نا اچھی طرح آپ نے سمجھنا ہے، کیونکہ آج آپ کا یہ عقیدہ بالکل صحیح ہو جانا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ جب شہید زندہ ہے تو نبی زندہ کیوں نہیں ہے؟ تو ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نبی بھی زندہ ہے، شہید بھی زندہ ہے، مگر اس طرح سے نہیں جیسے تم سمجھتے ہو. تم سمجھتے ہو کہ ایسے زندہ ہے جیسے میں اس وقت بیٹھی ہوئی بول رہی ہوں نا، اور آپ اس وقت زندہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے بات سن رہے ہیں، اس طرح ہی وہ زندہ ہے، حالانکہ ان کی زندگی ایسی نہیں ہے. ان کی زندگی وہ ہے جس کو برزخ کہا گیا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. وہ جو اللہ کے راستے میں مرے ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے. وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم شعور نہیں رکھتے، تم نہیں سمجھتے، تمہیں یہ بات نہیں سمجھ آ سکتی کہ وہ زندگی کیسی ہے. اب اس زندگی کی سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ یہ جو ہم بیٹھے ہوئے سوئے، اس کی جو ہم گزار ہیں، اس کی آپ کو سمجھ آتی ہے نا؟ اس کا مطلب ہے وہ اس زندگی سے ڈفرینٹ زندگی ہے، وہ ایسی زندگی ہے جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ ہماری عقل میں نہیں آ سکتی. ہم صرف دنیا کی زندگی جس کو ہم گزارے ہیں، جس کو ہم کھا پی رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں. جو فوت ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کو وہاں پہ رزق بھی مل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ زندہ ہے، ہم مانتے ہیں وہ زندہ ہے، اس کو رزق مل رہا ہے، ہم مانتے ہیں اس کو رزق مل رہا ہے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان در ربہم یرزقون، ان کو رزق دیا جاتا ہے وہاں پہ، تو ہم اس کو مانتے ہیں. اب سوال کس طرح ہے، کیا مسئلہ کہاں پڑتا ہے کہ کس طرح سے زندہ ہے، और उनकी रूहें कैसे वहां पे रिस्क पा रही हैं वो हम नहीं समझ सकते। जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया तुम सही समझ ही नहीं सकते, तो फिर आप कैसे उस बात को कह सकते हैं कि नहीं हमें पहले समझाएं, हमें पहले समझ आएगी तो फिर हमें पता चलेगा कि कैसे जिंदगी। और शुहदा की मैं इसलिए रेफरेंस दे रही हूं कि शुहदा से भी ऊपर मकाम अंबिया का है, वो उनसे भी बुलंद मकाम रखते हैं, तो उनको तो और भी ज्यादा नेमतें मिल रही हैं, मगर वो दुनिया की तरह जिंदा नहीं है। आप सोचें कोई शख्स अगर दुनिया की तरह जैसे हम जिंदा बैठे हैं इस तरह जिंदा हो तो उसको कब्र में दफनाया जा सकता है? ये तो बहुत बड़ा जुल्म होगा अगर उसको कब्र में दफनाया गया। अगर एक बच्ची को जिंदा दफनाने पे फरमाया क्या वाइजल मऊदा तुसु इलत भी आई दम बिन कुतिलत, एक जिंदा गाड़ी भी बच्ची के लिए पूछा जाएगा, अल्लाह ताला क्यामत में उसे पूछेंगे तू किस जुर्म में तुझे जिंदा दफनाया गया, अल्लाह ताला उस जालिम से बात भी करना गवारा नहीं फरमाएंगे जिसने इसको जिंदा दफना दिया। अगर एक बच्ची के ऊपर इतनी बड़ी बात हो सकती तो सोचे जो कोई नबी को जिंदा दफना दे, कितना बड़ा ये जुल्म है, वो तो बस्ती खत्म हो जाती। सहाबा कराम ने ये काम करना था? तो हम इसलिए हम के ये कहते हैं कि नहीं, वो बरजखी जिंदगी। और बरजख कहां से हमने ये अब इसकी दलील कहां से, हाँ तू बुरहाना कुम लेकर आओ बुरहान, सूरह मोमिनून आयत नंबर 100 में इसका जिक्र है कि ये बरजखी जिंदगी क्या है, दुनिया और आखरत के दरमियान एक आड़ है, ट्रांजिशन पीरियड है। ये लफ्ज अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कब्र की जिंदगी के बारे में, आप सूरह मोमिनून आयत नंबर 100 निकाल के देखना, खुद अल्लाह ताला ने उस जिंदगी के बारे में फरमाया ये। और ये जिंदगी शुहदा को भी मिलती है, अंबिया को भी मिलती है, काफरों को भी मिलती है, मोमिनों को भी मिलती है, सबको ये जिंदगी, सब मरने वालों को मिलती है। हाँ, मगर उनको क्यों कहा गया कि वो जिंदा है, इसलिए कि उनकी ये जिंदगी इतनी स्पेशल है, आम लोगों जैसी नहीं है, वेरी स्पेशल, जिसमें उनको नेमतें भी मिल रही है, रिस्क मिल। वो आम मोमिनों के बारे में आपने हदीस पढ़ी है ना कि कब्र में उनको क्या, उनकी जन्नत की तरफ की खिड़की खुल जाती है, उनकी कब्र हद्दे निगाह तक हो जाती है। और कब्र के बारे में कुछ लोग, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, कुछ लोग समझते हैं कि उनको बिठाया जाता है, ये हम हदीस में पढ़ते हैं, उनको बिठाया जाता है, उनसे मुर्की रहेगी सवाल जवाब करते हैं, उनकी इतनी स्पेस छोड़ दो, उन्होंने बैठना भी तो है कब्र में। ओहो खुदा के बंदो, जो इसको शेर ने खा लिया वो किधर बैठेगा जाके, जो डूब गया पानी के अंदर वो किधर बैठेगा जाके। कब्र के मतलब ये नहीं है, वो बरजख के अंदर अगर आप उसको खोल के देखोगे तो वो वहां पे पड़ा ही होगा मुर्दा, वो उठ के बैठ नहीं सकता, मगर वो बरजख ही जिंदगी में उठ के बैठ रहा है। अगर कब्र की जिंदगी को हम नहीं मानेंगे, अगर हम ये नहीं मानते कि कब्र में कोई जिंदगी ही नहीं है, यानी बरजख कब्र की जिंदगी, जब मैं कहूंगी आपने बरजख समझना है, ये बरजख है, कब्र का मतलब नहीं है मिट्टी को खोदेंगे तो वो अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, ये नहीं मतलब है। बरजख में एक लाइफ है, वहां पे नेमतें भी मिलती हैं, वहां पे अजाब भी होता है। अगर हम इस कब्र के अजाब पे ईमान नहीं लाते तो हम हदीस को झुटला रहे हैं, कुरान को झुटलाते हैं, जिसमें कब्र के अजाब के ऊपर दलील है कि अल्लाह ताला फिरौन को और उसकी कौम को सुबह शाम उनका ठिकाना दिखाता है जो आग है, फिर इसके ऊपर कैसे ईमान लाओगे। और फिर अल्लाह ताला ईमान वाले को ये बारे में ये भी तो हदीस में आता है कि उसका ठिकाना उसको दिखाया जाता है, फिर उसको सुला दिया जाता है, दुल्हन की तरह तू सो जा और फिर तू उस दिन उठेगा, इस तरह की बातें हैं ना। मगर उनकी ऐसे जिंदगी नहीं जैसे कि अंबिया की है, शुहदा की, उनका तो इनाम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो असल गलती उन लोगों की है जो कहते हैं कि वो कब्र के अंदर जिंदा ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कि मैं हूं, सिर्फ फर्क कितना है कि वो जमीन के नीचे इसी तरह जिंदगी गुजारे, हम जमीन के ऊपर इसी तरह जिंदगी गुजारे। तो फिर आप कब्र खोद के क्यों नहीं देख लेते, वहां पे आपको मुर्दा ही मिलेगा, कोई जिंदा बैठा हुआ इंसान नहीं मिलेगा। और फिर ये जब इस अकीदे को ले लेते हैं तो फिर ये सोचते हैं कि भाई अब वो जिंदा अंदर बैठे ही, मैं तुम्हारी बातें भी सुन रहे होंगे। हाँ, हालांकि देखो ये यहीं पे तो फिर खुराफात निकलती हैं, ये अकीदा फिर आगे से आगे बढ़ता जाता है, फिर अब इससे दुआएं भी हम कर लेते हैं, फिर वो हमारी यादें में, बाज़ तो ये कहते हैं कि वहां पे बैठे खा पी भी रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां भी उनके पास वहां पे आ रही हैं, और इस तरह वो कैसे आप कोई अकल आप। अच्छा मुझे ये बताएं, हदीस में आता है मोमिन की कब्र हद्दे निगाह तक खुल जाती है, हद्दे निगाह तक, आप मुझे ये बताएं जब हद्दे निगाह तक वो खुल गई तो कब्रिस्तान में तो इतनी जगह भी नहीं है हद्दे निगाह खुलने की, तो आप जिधर कब्र खोदेंगे वहां पे उसकी कब्र है हद्दे निगाह तक खुली, वो इस तरह से नहीं है कि यहाँ पे वो उसकी फिजिकल सेंस में नहीं हो रही, یہ اس کی برزخی دنیا میں وہ حد نگاہ تک کس طرح سے پہنچ گئی ہے. آج یہ مسئلہ اتنا بڑا بن چکا ہے, اس کو اتنا زیادہ کر لے کہ کچھ لوگ تو اتنا اس کو یعنی وہ سوچتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے وہ فیصلے بھی کر رہے ہیں, وہاں پہ وہ اتنی زندگی گزار رہے ہیں. آپ کا مطلب اس طرح سے پھر تو شہید بھی جو ہیں وہ بھی زندہ ہیں اگر, تو وہ بھی اپنے قبروں میں اسی طرح بیٹھ کے تو وہ کر رہے ہیں. حضرت حذیفہ کی قبر کھودی گئی تھی, ان کا جسم ویسے کا ویسے تھا, لیکن ایسا کچھ نہیں کہ وہ اندر زندہ بیٹھے ہوئے تھے. تو دنیاوی اعتبار سے انبیاء کو موت آ چکی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ فوت ہوئے ہیں تبھی وہ قبر میں دفنائے گئے ہیں. اب یہ کہتے ہیں نہیں وہ اچھا پھر کچھ مان لیتے ہیں, اچھا فوت تو ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد قبر میں جا کے زندہ ہو گئے. ایسی باتیں, وہی بات ہے کہ جن کی کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ قبروں میں زندہ ہے, وہ یہی زندگی ہے کہ جو برزخ میں ہے, لیکن ولیکن لا تشعرون, تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. اگر ہماری طرح زندہ ہوتے تو ان کو دفنانا جائز نہیں تھا, پھر زندہ درگور ہو جانا تھا. یہ تو وہ دنیاوی اعتبار سے یاد رکھیں وہ فوت ہو چکے ہیں, برزخی اعتبار سے وہ زندہ ہیں, جس کا پتہ اللہ کو ہے. ہمیں اس کا شعور نہیں ہے, ہم اس زندگی کو سمجھ نہیں سکتے. قبر کے تمام جو عذاب ہیں اور جو قبر کی نعمتیں ہیں وہ برزخی ہیں, وہ ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آ سکتی کہ ہم قبر کے کھول دیں تو وہاں پہ ہمیں نظر آ جائیں. ونس وائل اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں دکھانے کے لیے, ہمیں سمجھانے کے لیے, ہماری عبرت کے لیے, کبھی ہمیں کچھ چیزیں دکھا دینے کے لیے, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی قبر سے گزرتے ہیں تو خوشبو آ رہی ہے. کبھی آپ نے اکا دکا واقعات سنے ہوں گے کہ کوئی قبریں سانپ یا ازدہے کسی نے دیکھ لی ہیں, تو وہ جو چیزیں ہیں دیکھیں ایسی, جیسے ایک انسان سویا ہوا ہے اب اس نیند کے اندر وہ بھاگ رہا ہے دوڑ رہا ہے, لیکن فزیکلی تو آپ کو لیٹا ہوا ہی نظر آتا ہے نا. اس لیے جو موت کو اس کی بہن کہا گیا نا نیند کی, اس سے ہم تھوڑا سا اول تو ہم پورا شعور نہیں رکھ سکتے. جب میرے رب نے بتا دیا تو ہم سمجھ نہیں سکتے نا, خام خواہ اپنی عقلوں کو دوڑانے کی ضرورت نہیں, مگر تھوڑا سا ہم اس سے یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ یہ فزیکلی ایسا نہیں ہو رہا بلکہ وہ کسی اور دنیا کے اندر ہیں, وہاں پہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا, وہ ہے برزخ. اس مسئلے میں بہت سارے لوگ بہک گئے, جس کی وجہ سے بدعات, غلط عقیدے, قبروں کا کاروبار, شرکی عقائد, یہ سب یہاں سے شروع ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ مردے سنتے نہیں ہیں, نہ وہ سن سکتے ہیں, اور اگر وہ سن بھی لیں, اگر بالفرض وہ سن بھی لیں تو قبر قیامت تک وہ تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے. ہم اب کیا کہیں گے؟ اور اچھا قرآن میں یہ بھی ہے, اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے, تو پھر کیا بات ہے؟ وہ تو نہیں سنا سکتے تھے, آپ اور میں سنا سکتے ہیں. تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم برزخی زندگی پہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں, وہ مگر برزخی زندگی کے اعتبار سے زندہ ہیں. ہمارے حواس میں وہ برزخ کی زندگی نہیں آ سکتی, وی کین ناٹ سینس اس, لائک ہماری عقل سے ابو ہے, کیونکہ یہ بات حدیث سے ثابت ہے, اس لیے اس کا انکار کرنا بھی غلط ہے. اور ہمیں دیکھیں ایک اور دلیل ملتی ہے, معراج میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو آپ نے وہاں پہ تمام انبیاء کو دیکھا بھی تھا, وہ کون سی زندگی تھی ان کی, کیا تھے وہ, اب مجھے اس کی وہ بات کا جواب لگائیں نا. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, مسلم میں یہ روایت, آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں اپنی قبر میں, کیا وہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا تھا؟ وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے, پھر تو باقی لوگوں کو بھی نظر آنا چاہیے تھا, وہ برزخ میں تھے. پھر معراج میں جو انبیاء تھے وہ ان کی برزخی زندگی تھی, جن کا تعلق غیب سے ہے. کوئی خدا کا خوف کرو, کوئی غیب پہ بھی تو ایمان لے کر آؤ. جب قرآن کھولتے ہو تو کہتے ہو کہ ہم وہ لوگ غیب پہ ایمان لاتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں جو ہماری عقل میں آئے گی تو پھر ہی آئے گی. غیب کوئی چیز نہیں ہے, برزخ غیب ہے, اور غیب میں وہاں پہ برزخ میں ہر ایک کے لیولز ہیں. آپ یہاں پہ جب جاتے ہیں, آپ ایئرپورٹ پہ بیٹھتے ہیں, آپ کی اگلی فلائٹ ہے, ہر ایک کا جو لاؤنج ہے وہ ڈفرینٹ ہے. وی آئی پیز لاؤنج الگ ہے, عام لوگوں کا الگ ہے, اور لوگوں کا. اللہ تعالیٰ نے آخرت سے پہلے, قیامت سے پہلے ایک جگہ پہ ساری روحیں ہیں, یا برزخ کی ایک زندگی ہے جہاں پہ ہر ایک کے لیولز ہیں. سب ایک لیول پہ نہیں ہیں, کوئی جنتوں کے اندر ہے, کوئی انبیاء کے پتہ نہیں کتنے بڑے لیولز ہیں, کیسی ان کی وہاں کی برزخ کی زندگی ہے. مگر ہے ہمارا ایمان ہے, جو صحیح حدیث سے ثابت ہے, اس پہ ایمان ہے کہ ہے ان کی زندگی, مگر ہم نہیں سمجھ سکتے. اب وہ ہماری عقل میں سمائیں یہ باتیں آپ کو یا آپ کو نہ سمجھ آئیں, جتنی سمجھ آئیں گے اتنی آئیں, بس یہ کہہ دینا ہے ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آئے, جتنا قرآن نے بتا دیا جتنا حدیث میں آ گیا, نہ اس سے آگے تو نہ اس کے پیچھے, ہم بس اس کو مانتے ہیں. اس کا انکار نہیں کرنا, اس لیے کہ جو انکار کرے گا نہیں ہے ہی نہیں, بس وہ ختم, وہ وہاں پہ یہ ان کی کوئی برزخی زندگی بھی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. جو اس کا انکار کرے گا وہ بھی گمراہ ہو گیا, اس لیے کہ صحیح حدیث کا انکار کیا اور قرآن کا انکار کر دیا. اور جو اس کو سمجھے گا کہ یہ دنیا کی زندگی کی طرح, وہ اس نے وہ بھی گمراہ ہو گیا, اس لیے کہ یہ پھر صحیح حدیث کے خلاف ہو گیا, بالکل اس کے خلاف چلا گیا, وہ دنیاوی زندگی تو ہے ہی نہیں. تو اس لیے اس عقیدے کو انشاءاللہ تعالی ہمیں آپ آج سمجھ آ گئی ہوگی, جو سمجھ آ گئی ہے اس طرح سے ہی اس کو سمے نہ و عطا نہ کر کے ہم مان لیں, کیونکہ اس کے دلائل جب ہمیں قرآن و حدیث سے مل گئے تو پھر آگے کوئی چو چرا کی بات نہیں. اگر کوئی اس کے سوا کچھ کہتا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ پھر قرآن و حدیث سے اس کی دلیل لے کر آئے اور دلیل کے بغیر بات نہ کرے. آگے چلتے ہیں, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جو, نفس کا مطلب کیا, ہر لیونگ تھنگ کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کل من علیہ فان, جو یہاں ہے اس کو موت آنی ہے. اور یبقا وجہ ربی وجہ ربی کا ذوالجلالی والاکرام, میرے رب کا چہرہ ہی ہے جو کہ باقی رہنے والا ہے, اس کی ذات ہے جو باقی رہنے والی, باقی سب کو فنا ہے اور سب نے یہ مزہ چکھنا ہے. پھر اس کے بعد انسان یہ سوچے کہ نہیں کسی کو موت نہیں آنی, تو وہ ایسا نہیں ہے. یہ اس سے پاک صرف اللہ کی ذات ہے. اور یہ ذائقہ جو ہے, سبحان اللہ, یہ میٹھا بھی ہو سکتا ہے اور کڑوا بھی ہو سکتا ہے موت کا. یہاں پہ یہ نہیں بتایا گیا کہ کیا ذائقہ ہے, بس وہ ذائقہ ہے, اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو مومن کی موت آتی ہے تو اس کی جان ایسے نکالی جاتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے نا, کھینچ کے اس طرح. اور اس کے لیے ہمیں پتہ ہے جنت کی طرف کے فرشتے آتے ہیں. ایک جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ ایسا فرشتہ آتا ہے ملک الموت اس خوبصورت صورت میں اس کے پاس آتا ہے کہ اگر کوئی اور انعام نہ بھی ہو تو اس کے لیے یہی انعام کافی ہے کہ اس وہ ایسا چہرہ دیکھے, اتنا خوبصورت چہرہ. اسی طرح کافر کے لیے بھی آتا ہے, اسی طرح بدبخت کے لیے, فاسق فاجر کے لیے بھی آتا ہے کہ اس کی روح ایسے کھینچی جاتی ہے جیسے سلک کا کپڑا آپ جو کسی کانٹوں بھڑی جھاڑیوں کے اوپر رکھ دیں اور پھر اس کے بعد اس کو پل کرنے کی کوشش کریں تو کیسے نکلے گا, وہ تار تار ہو جائے گا. اور کتنی مشکلوں سے, اور دیکھا اپنے جھاڑیوں کے اندر وہ کیسے چمٹ جائے گا, کیونکہ وہ سلک ہے نا, اور پھر کیسے وہ نکلے گا, نکلتے وقت اس کپڑے کی حالت کیا رہ جائے گی. کس طرح کافر کی روح نکالی جاتی ہے. اور اس کے لیے ملک الموت ایسی کبھی صورت کے اندر آتا ہے کہ اس کے لیے کوئی اور سزا نہ بھی ہو تو اتنی سزا کافی ہے کہ وہ اس کا چہرہ دیکھ لے. ہر نفس کو یہ مزہ چکھنا ہے, سب نے مرنا ہے. کل شیء ہالک الا وجہ, ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے. کوئی اس دنیا میں آب حیات نہیں ہے کہ جو پی کے کوئی زندہ رہ سکتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب موت آئے گی تو یہ دنیا پیچھے رہ جائے گی اور آخرت آگے آئے گی. ایک ایسی دنیا کو ہم چھوڑ کے جا رہے ہوں گے جہاں ہم نے کبھی واپس نہیں آنا. سوچیں یہ گھر, یہ درخت, یہ سڑکیں, یہ بازار کبھی نہیں دوبارہ دیکھیں گے ہم. اور ایسی دنیا میں داخل ہو رہے ہوں گے جہاں سے کبھی نکلنا نصیب نہیں ہوگا. پھر انسان اپنے عمل کے میدان میں دیکھے کہ وہ کہاں کھڑا ہے, کیونکہ ہر انسان تیزی سے سفر کر رہا ہے موت کی طرف, تیزی سے. ہر لمحہ, ہر منٹ ہمیں ہماری موت سے قریب کر رہا ہے, دور نہیں کر رہا, قریب کر رہا ہے. اب اس موت سے ہار, اس موت کو ہرا کے دیکھو ذرا, کوئی ہرا نہیں سکا آج تک. اور ہم سارا دن یہ جو سفر کر رہے ہیں نا, ہمارا تو سفر تو چلتا جا رہا ہے, چاہے ہم لیٹ لیٹ کے گزار دیں, چاہے بیٹھ بیٹھ کے گزار دیں, چاہے ٹی وی دیکھ کے گزار دیں, چاہے ہم کوئی اللہ توبہ کر کے گزارے, یہ سفر سب کا گزرتا ہی جا رہا ہے. اصل بات یہ ہے कि जब हम शाम करते हैं ना, और शाम को थक के जब हम बिस्तर पे लेटते हैं, हाय शुक्र है रात हो गई, बिस्तर मिला, थक गई हूं मैं, सिर्फ एक बात को जरूर सोचा करें, आज की मेरी थकान किस लिए है? क्या जिन कामों में मैं आज थकती रही हूं वो मुझे आखरत में काम आएंगे, वो मुझे आखरत में अजर का बायस बनेंगे? आज के जितने काम जिनमें मैं थकी हूं, क्या सिर्फ वाहवा के लिए थे? मेरी बड़ी वाहवा हो जाए, मैं अपनी पोजीशन बना लूं, मैं ये बन जाऊं, मैं वो, या उससे कोई मुझे आखरत में अजर की उम्मीद है और मैंने सिर्फ इस खातिर किया कि अल्लाह तू मुझसे खुश हो जाए? आज मैंने किसके मुंह देख के ये काम किया है कि वो उसका मुंह अच्छा हो जाए, उसका मुंह हो जाए, उसका ऐसे हो जाए, ये हो जाए, या अल्लाह तू खुश हो जाए? थकन तो हम सबको होती है, हम कई काम करते हैं दिन में, उससे थकन होती है, मगर किसकी थकन किसकी खातिर है ये देखना। وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, और ये जो सफ़र तुम कर रहे हो ना, इस ज़िंदगी में तुम्हारी आजमाइश किस चीज़ में है? हम तुम्हें आजमाते हैं शर दे के भी और खैर दे के भी, यानी आजमाइश शर से भी हो रही है और खैर से भी हो रही है, फितना जो जिससे पता चल जाएगा खरे और खोटे का। कोई तो वो जैसे मैंने आपको बताया सोना और चांदी को जलाया जाता है और इम्प्योरिटीज अलग की जाती है, प्योर चीज अलग की जाती है, कई लोग तो जल ही जाएंगे और कई प्योर होके निकल आएंगे इस टेस्ट में से। टेस्ट आम है, सबसे लिया जा रहा है। शर में क्या होता है? सारी बुरी चीजें, सारी बुरी चीजें क्या है? बीमारियां हैं, फकरों फाके हैं, तकलीफें हैं, घरों के मसले, बच्चों के मसले और तरह के मसले, ये सारे शर हैं ना। और खैर क्या है? खैर में नेमते हैं, फरावानियां हैं, सेहत है, रिज्क है, आसाइशें हैं, ये सब चीजें हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया इन दोनों से मैं तुम्हें आजमाता हूँ। मगर कितनी दफा हमें ख्याल आया कि जब हम आफियत में हैं, नेमतों में हैं, तो अल्लाह मेरा टेस्ट कर रहा है इस वक्त, ये कितनी दफा ख्याल आता है। इसीलिए जो टेस्ट खैर के साथ लिया जाता है वो ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इंसान को कहाँ याद रहता है कि अल्लाह मुझे आजमा रहा है, भूल जाता है वो। हाँ, जो शर का टेस्ट है, हमें तो वो अपने लिए मुश्किल लगता है कि रंज है, गम है, फकर व फाका है, अल्लाह जो चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती, ये सारी बीमारियां हैं, ये हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं, इनमें अल्लाह बड़ा याद रहता है, इसलिए ये टेस्ट फिर भी बाज लोग पास कर लेते हैं। लेकिन जो खैर का टेस्ट है ना, उसमें अक्सरियत फेल हो जाती है, क्योंकि जब इंसान को लग्जरीज मिलती हैं, अपनी मरहूब चीजें मिलती हैं, अपनी महबूब चीजें मिलती हैं, तो वो उनमें खो जाता है। अल्लाह का शुक्र अदा करना और फिर तकब्बुर ना करना और आपे से बाहर ना होना और ये होना, ये तो बहुत कम लोग होते हैं जो इसमें पूरे उतर सकते हैं। याद रखें, अगर मेरे पास आफियत है तो ये भी मेरा टेस्ट है, अगर मेरे पास दौलत है तो ये भी मेरा टेस्ट है, अगर मेरे पास सेहत है तो ये भी मेरा टेस्ट है। और हज़रत उमर ने फरमाया था कि हम तकलीफों में मुब्तला किए गए, उस पर तो हमने सबर कर लिया, लेकिन जब हम राहत और ऐश में मुब्तला किए, क्योंकि बाद में इस्लामी हुकूमत इतनी फैल गई थी, बड़ी यानी फतूहात हुई थी, तो काफी कशाइश हो गई थी, तो उस पर सबर ना कर सके, यानी उसमें हम साबित ना रह सके, ये वो अपने लिए फरमा रहे हैं। यानी वो तो क्या, उनका तो खैर मकाम क्या बुलंद है, और हम सोचें कि जब अच्छे हालात होते हैं तो क्या हम उस वक्त सबर करते हैं? उस वक्त भी सबर चाहिए, तो उस वक्त सबर क्या है कि इंसान उस वक्त भी अल्लाह के अहकामात के ऊपर जमा रहे। ये नहीं है कि सब अच्छा है तो अब अल्लाह की क्या जरूरत है। अल्लाह की जरूरत तो तब होती है जब हमें कोई मसले होते हैं, तो तब हम अल्लाह अल्लाह करते हैं, है ना, यही हमारा दिमाग है ना, भाई जब सब अच्छा चल रहा है तो फिर अल्लाह की क्या जरूरत है, जब कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मसला होगा फिर देखना, हम मसल्ले बिछा के उठने का नाम नहीं लेते, तस्बीह हमारे हाथ में होती, तहज्जुदों पे हम उठ रहे होते हैं अलार्म लगा लगा के, बल्कि रात को नींद ही नहीं आती तो तहज्जुद तो पूरी पूरी पड़ी जाती ना। एंड जब सब चीज अच्छी चल रही है, तब कितने लोग हैं जो तब भी अल्लाह की तरफ आए और अल्लाह को याद रखें और कहें कि अल्लाह हम तेरे गुलाम हैं, हमें तेरी अभी भी उसी तरह जरूरत है जैसे किसी दुख में जरूरत हो। अल्लाह हम खैर में भी तेरे आगे ऐसे ही झुके हैं जैसे दुख में झुके होते। शर का वक्त है तो फिर तो किसी को कौन اپنے مسئلے لوگ لے کر آتے ہیں, ان کو کہیں نماز پڑھیں آپ پانچوں, ہاں 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 وہ تو ہم پڑھنے کو تیار ہیں, وہ تو ہم کتنے بھی آپ ان کو وظیفے بتا دو, 1.25 لاکھ یہ پڑھو, فلانے 20 لاکھ فلانا پڑھ لو, یہ اتنے لاکھ پڑھ لو, فجر پہ اٹھ کے یہ کر لو, آپ دیکھنا وہ کتنے آرام سے, جن لوگوں کے لیے آگے پیچھے کچھ کرنا مشکل ہوتا تھا, وظیفے لمبے چوڑے دے دو کہ سب پڑھنے بیٹھ جائیں گے, اتنا آپ صدقہ کریں, اتنا آپ ایسے کریں, آپ وہ بھی کرنے کو تیار ہو جائیں گے, اپنا مال بھی لٹانے کو, اپنی وقت بھی لگانے کو, سب کچھ کو تیار ہوں گے, لیکن جب خیر آتی ہے, اللہ کتنا انسان مطلبی ہے نا, جب تجھے کچھ چاہیے تو پھر دیکھو اس در پہ جیسے کیسے سجدے دیتا ہے, اور جب وہی رب تجھے خیر دیتا ہے تو اس پھر منہ بھی نہیں اس طرف کو کرتا, پھر منہ موڑ کے چل پڑتا ہے, پھر دھیان بھی نہیں اس کی طرف رہتا, پھر دھیان بھی کہیں اور ہے, پھر ہمارے بزنس ہی اتنے بڑے ہیں, ہمیں کہاں فرصت ملتی ہے, بزنس اتنا پھیل چکا ہے, بھائی میں کہاں ٹائم ہے, گھر اتنا بڑا ہے, میں اس کی خدمت میں ہی سارا دن لگی رہتی, مجھے کہاں وقت ملتا ہے, ہاں بچے ہیں ہمارے بچے, وہ بھی اولاد بھی نعمت ہے, وہ ان کی سب چیز ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے, تو میں تو بھائی ان کے ساتھ ہی اتنی بزی رہتی ہوں, اللہ کے لیے میرے پاس کہاں ٹائم ہے, ہاں لیکن خدا نخواستہ وہی اولاد بیمار ہو جائے, خدا نخواستہ وہی گھر ہاتھ سے چلا جائے, خدا نخواستہ بزنس کا بیڑا غرق ہو جائے, خوف ختم ہو جائے, تو پھر دیکھو ہمیں کیسے اللہ یاد آ جاتا ہے, تو تم یہ سوچو کہ اللہ تمہیں خیر میں بھی آزما رہا ہے, مشکل حالات میں بھی آزما رہا ہے, کہ کون ہے مشکل حالات میں بھی مایوس نہیں ہوتا, جب اس کو بیماری آتی ہے, جب اس کے گھر کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں, جب اس کے گھر میں تکلیفیں ہیں, دکھ ہے, رنج ہے, ہسبینڈ کی طرف سے, بچوں کی طرف سے, سسرال کی طرف سے, پھر بھی وہ جو میں نے اس کو نعمتیں دی ہیں ان کو ہی کاؤنٹ کرتا رہتا ہے, کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے, الحمدللہ اللہ تو نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے, اگر یہاں سے تو کہ کوئی میری مشکل بھی ہے تو کوئی نہیں, اللہ تو نے نعمتیں میرے اوپر اتنی ہیں, میں کیسے تیرے آگے سر اٹھاؤں, میں کیسے تجھ سے گلا شکوا کر سکتی ہوں, اللہ میں تو اپنی زبان بھی نہیں کھول سکتی, میں تو سجدے میں پڑی رہوں تو تب بھی, ساری زندگی میں پڑی رہوں تو جو تو نے دیا ہے اس کا شکر نہیں ادا کر سکتی, میرے لب پہ شکایت کیسے آئے, وہ تب بھی شکر کرتا رہتا ہے, وہ تب بھی صبر کرتا ہے, وہ تب بھی شکایت نہیں کرتا, مایوس نہیں ہوتا اللہ کی رحمت سے, وہ تب بھی گلے شکووں کے پورے پورے لسٹ کھول کے نہیں بیٹھ جاتا, ہم ہی مل گئے تھے ان چیزوں کے لیے, لو آزمائشوں کے لیے ہم ہی رہ گئے ہیں, ہمارا گھر ہی دیکھ لیا اس نے بیماری نے, یہ ہو گیا, اس طرح کی باتیں نہیں کرتے, وہ تب بھی جھکے رہتے ہیں, وہ یہ نہیں کہتے ہمیں کیا مل گیا نمازیں پڑھ کے, اب تو میں نے نماز بھی چھوڑ دی ہے, مجھے کیا مل گیا, ہاں میں تو اوپر تلے مصیبتیں آ رہی ہیں, کیوں اللہ اس وقت کہاں تک جب ہمارے لیے یہ مصیبت آئی ہوئی تھی, وہ ایسے نہیں کہتے, تب بھی جھکے رہتے ہیں, تب بھی کہتے ہیں اللہ ہم تیری رضا میں راضی ہیں, اللہ نے یہی تو ٹیسٹ کرنا تھا, دیکھیں اکثر لوگ حالات کے تابع ہو کے عمل کرتے ہیں, حالات کے, حالات اچھی ہیں تو ہمارا عمل اچھا ہے, اگر حالات برے ہو گئے, نقصان ہو گیا, تو اب ہم اللہ سے ناراض ہو کے, بڑے اینگری ہو کے, انوائڈ ہو کے بیٹھ گئے, اب نہیں ہم نے کچھ کرنا, تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھنا کہ تمہاری حالت کیسی تھی, تمہارے حالات کیسے ہیں, اس نے یہ دیکھنا ہے ٹیسٹ تمہارا کس چیز کا ہے, حالات تو اس نے بھیجے, ٹیسٹ تمہارا کس چیز کا ہے کہ تم اب اس حالات میں کیا ریئیکٹ کرتے ہو, دیٹ میٹرز, سمجھ آئی, اسی کا تو ٹیسٹ تھا, اسی میں فیل ہو گئے, آپ کے ریئیکشنز کو اللہ تعالیٰ نوٹ کرتا ہے, اس کے اوپر ہے اجر یا اس کے اوپر ہے سزا, آسن عمل صرف نماز روزے کا نام نہیں, آسن عمل کر لیا جی میں اتنی نمازیں پڑھی, آسن عمل یہ بھی ہے کہ کون برے حالات میں بھی صبر کرتا ہے, شکر کرتا ہے, آسن عمل یہ بھی ہے کہ کون خوشیوں کے وقت میں بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے, اچھے حالات میں بھی اللہ کا فرما بردار بن کے رہتا ہے, حالات اس کو اثر نہیں کرتے, حالات اپ ہیں یا ڈاؤن ہیں اس کو اس سے فرق نہیں پڑتا, وہ ہر حال میں ہی اپنے رب کا بندہ ہے, سمجھ آئی, اب ہم کہتے ہیں یہ تو میرا اس وجہ سے رویہ ہے کیونکہ میرا کیا قصور ہے, جب میرے اوپر اس طرح کے حالات آئے تو پھر میں نے بھی یہی کرنا تھا, تو سارا الزام حالات کے اوپر, یعنی حالات اگر صحیح ہیں تو پھر میں صحیح ہوں, اگر حالات صحیح نہیں تو پھر میرا کیا قصور ہے, تو دیکھیں اللہ نے حالات میں ہی تو آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا ریئیکشن کیا ہے, اب آپ وہ سیلف پٹی کا شکار ہر وقت, جی ہمارے تو حالات اتنے خراب رہے, اب ہم نے پھر یہی کرنا تھا, پھر ہم نے ایسے ہی کرنا تھا, پھر ہم بےمانی اگر کی تو وہ حالات کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ مشکل آئی, جھوٹ بولا تو حالات کی وجہ سے, ہم نے ایسے کیا تو حالات کی وجہ سے, سارا کچھ حالات کا قصور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں یہی تو فرمایا کہ اللہ حالات بھیجے گا تاکہ تمہیں ٹیسٹ کرے, تو تم ٹیسٹ میں فیل ہو گئے, یہی تو اس نے دیکھنا تھا تم ان حالات میں کیا کرتے ہو. تو حالات کے ہمیں غلام نہیں بننا, حالات کے انڈر ہو کے عمل نہیں کرنا, حالات اپ ہیں یا ڈاؤن ہیں اس سے ہمیں فرق نہیں پڑنا چاہیے. بعض لوگ اسی طرح خوشی کے موقع پہ وہ اتنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, اب وہ کہتے ہیں بس تو پارٹی ٹائم شروع ہو گیا, اب تو ہمارا بس اب تو کوئی حد ہی نہیں ہے, حدیں کراس کر رہے ہیں, کریزی ہو گئے ہیں, کیونکہ بس یہ نوکری مل گئی یا یہ کامیابی مل گئی یا یہ خوشی کا موقع آ گیا یا میری شادی ہونے لگی ہے یا یہ میرا اولاد ہوئی ہے یا کچھ ہو گیا, بس خوشی میں بھی وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں, خوشی میں بھی ان کو کچھ یاد نہیں رہتا کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں یا کیا ہیں. اللہ اکبر. تو دونوں ہی آزمائشیں ہیں, پتہ تب چلے گا کہ کون کن حالات کے اندر اچھے ہیں یا برے. کئیوں کے لیے اچھے حالات زیادہ بڑا امتحان بن جاتے ہیں, کئیوں کے لیے برے حالات زیادہ بڑا امتحان بن جاتے ہیں. ثابت یہ کرنا ہے اللہ حالات اچھے ہیں یا برے ہیں, تو جس حال میں بھی مجھے رکھتا ہے میں تیرے آگے جھکی ہوئی ہوں, میں تیری شکر گزار ہوں, میں تیری بندی ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح ساری زندگی اللہ تعالیٰ آزماتا رہتا ہے تمہیں, آزماتا رہتا ہے. اور شر پہلے کیوں آیا اور خیر بعد میں کیوں آئی, اس لیے کہ شر کے زیادہ تر شر سے آزمایا جاتا ہے لوگوں کو, زیادہ تر. آپ کو دیکھا انبیاء کو کتنا شر سے آزما گیا, کہیں بیماریاں آئیں, فقر و فاقے آئیں, لوگوں کی طرف سے تکلیفیں آئیں, یہ سب چیز آئیں نا. اللہ درجات بلند کرنا چاہتا ہے, اللہ اپنے پیاروں کو اس طرح آزماتا ہے. پھر وہ الینا ترجعون, یہ ہے وہ بات جو ہمیں ہر وقت بھولتی ہے, بار بار ہمیں اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا ہے, واپسی ہے, واپسی ہے, واپسی ہے, ہماری طرف تم لوٹائے جاؤ گے, تم لوٹنا چاہو یا نہ چاہو تم لوٹائے جاؤ گے. تم آنا چاہتے ہو یا نہیں آنا چاہتے, تمہارا دل چاہتا ہے نہیں دل چاہتا, اٹ ڈزنٹ میٹر, کسی نے نہیں پوچھنا, تم بس لوٹائے جاؤ گے, تمہیں واپس آنا ہی آنا ہے. کتنی دیر دنیا میں عیش کر لو گے, کتنی دیر اللہ کو بھول کے گزار لو گے, کتنی دیر اللہ سے بھاگ کے گزار لو گے, بھاگ جاؤ, پھر اس کے بعد کیا ہے, واپس آنا ہے تمہیں, واپس آنا ہے. کاش یہ بات ہر وقت یاد رہے کہ واپس جانا ہے, واپس جانا ہے. اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں واپسی یاد دلاتا ہے, پورے قرآن میں. لیکن یہ بات سب سے جلدی ذہن سے محو ہو جاتی کہ میں واپس جانے والی, واپس جانے والے کے کیا روز و شب ایسے ہی گزرتے ہیں جیسے کہ اس کے ہیں جس کو واقعی یقین ہو کہ اس کی واپسی ہے. اللہ تعالیٰ کیوں یہ بار بار یاد دلاتا ہے, ہمیں ڈپریس کرنے کے لیے نہیں. دیکھیں جس نے اللہ کو اپنا محبوب بنایا ہوگا نا, اس کے لیے تو واپسی بڑی خوشی کی بات ہے. وہ تو کہتا ہے اچھا کب جا کے اس سے ملوں گا جس سے ساری زندگی جس کی محبت میں بے چین رہا, ہاں جس کو راضی کرنے کے لیے میں نے اتنی مشقتیں اٹھائیں, لوگوں سے باتیں سنی, غم اٹھائے صرف اس کو خوش کرنے کے لیے, کب اس سے ملاقات ہوگی؟ تو جس نے اپنا گھر یہیں پہ بنایا ہو اور یہیں پہ اس کے دل لگے ہوں تو پھر اس کو تو غم ہی ہوگا کہ ہائے ڈپریشن ہی ہوگا, ہائے واپس جانا ہے. بنایا میں نے کچھ بھی نہیں ہوا تو ظاہر ہے واپس جانے پہ پریشانی ہی ہوگی. ہم بھی ذرا غور کریں, اچھا جب ہم سوچتے ہیں یہ بات کہ مجھے واپس جانا ہے اور مجھے اللہ سے ملاقات کرنی ہے, تو خوشی ہوتی ہے یا ایک دم ڈپریشن سا ہو جاتا ہے, ہائے واپسی. آپ زیادہ یہ موت کی باتیں نہ کیا کریں, واپسی کی نہ کیا کریں, ڈپریشن ہونے لگتا ہے. ڈپریشن کی وجہ کیا ہے؟ اپنے اندر ہی جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ اگر ایسی باتوں سے میں ڈپریس ہوتی ہوں. کیوں ہوتی ہوں؟ صحابہ کرام تو نہیں ڈپریس ہوتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ڈپریس ہوئے جانے سے, ہم کیوں ڈپریس ہو رہے؟ اس کا مطلب ہمارے بیگیج میں, بیگ میں کچھ ہے نہیں دکھانے کے لیے, اس لیے ڈپریس ہو رہے ہیں. اس کا مطلب ہم نے گھر دنیا کو بنایا, آخرت میں ہم نے اپنا کوئی گھر ہی نہیں بنایا, اس لیے وہاں پہ جائیں گے کدھر جائیں گے, وہاں پہ ہمارا کوئی گھر ہی نہیں ہے. پہلے کنسٹرکشن کریں وہاں کے لیے, جب وہاں پہ گھر بن جائے گا نا پھر بالکل فکر نہیں لگے گی, پھر اچھا لگے گا. اور دیکھ لیں ہم اس سفر پہ ہیں جس پہ ہمارا خود ہی کنٹرول ہی نہیں ہے. ہم لوٹنے کی طرف جا رہے ہیں, جا رہے ہیں, جا رہے ہیں, ہمارا کنٹرول ہی نہیں ہے, نہ ہماری مرضی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے مر جائیں. وہ بھی اللہ نے فکس کر دیا. ہم نے کہاں مرنا ہے وہ بھی اللہ نے فکس کر دیا, کہاں دفنایا جانا ہے وہ بھی فکس ہے, کب دوبارہ کھڑے ہونا ہے وہ بھی فکس ہے, اور کہاں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے وہ بھی فکس ہے کہ حساب کتاب کے لیے میں نے کس جگہ پہ کھڑے ہونا ہے وہ بھی فکس ہے. میرے اپنے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, اور اکڑے میری کتنی ہے. اللہ ہمارا وہ دن جب ہم نے تجھ سے ملاقات کرنی ہو اللہ وہ بہترین دن بنا دینا. یا اللہ اور تیری ملاقات ہمیں ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائے, تجھ سے ملنا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائے. جس جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے, حدیث میں آتا ہے اللہ بھی اسے ملنا پسند کرتا ہے, اور جو اللہ سے ملنے کو نہ پسند کرتا ہے اللہ بھی اسے ملنے کو نہ پسند کرتا ہے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ موت کو تو انسان ناپسند ہی کرتا ہے, نہیں فرمایا یہ ہے کہ جس وقت موت کا وقت آئے تو وہ لوگ جنہوں نے اس کی تیاری کی ہوگی نا وہ اللہ سے ملنے کو پسند کریں گے, اور جن کی تیاری نہیں ہوگی وہ کیا کہیں گے, ہائے اب تو ہال پڑھنے شروع ہو جائیں گے, ہائے 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 آج جانے کا وقت آ گیا, میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں, میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, وہ تو ناپسند ہی کرے گا. تو اللہ کو بھی نہیں کوئی پسند اس کے ساتھ ملنا. جاؤ پھر تم دنیا کے ہی بندے اسی میں گم ہو رہے تو پھر کیا, اب اللہ کے طرف جانے کا وقت آیا تو اب تو ظاہر ہے ڈپریشن بھی ہوگا, ظاہر ہے ایک پریشانی بھی ہوگی, ظاہر ہے کہ یہ بھی ہوگا کہ میں نہ جاؤں. وَإِذَا اور جب رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا دیکھتے ہیں تجھ کو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, اِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا نہیں وہ بناتے تیرا مگر مذاق. کافروں کا کام یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں دیکھتے تھے مذاق اڑانے لگتے تھے, حضف استحزا مذاق, دوسرے کو یعنی ایسے پھپتیاں کسنا دوسرے کے اوپر, ایسی باتیں کرنا کہ جس جو یعنی لیٹ ڈاؤن کرنے کی ہوں دوسرے کو, ذلیل کرنے کی ہوں دوسرے کو, اس طرح کی باتیں کرتے تھے اور کہتے تھے احاد اللہ یذکرو آلہتک, یہ ہے وہ جو تمہارے الہوں کا ذکر کرتا ہے, مطلب ان کو برا کہتا ہے, یہ ہے وہ, یہ آدمی ہے جو ایسے کرتا ہے. یعنی آپ سوچیں کہ اگر ویسے کوئی برا بھلا کہے, کوئی بات کرے وہ بھی تکلیف ہوتی ہے, لیکن جب کوئی مذاق اڑاتا ہے نا, جب اس طرح کی باتیں مذاق میں کہتا ہے جو ذلیل کرنے والی ہوں تو اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے, اتنا زیادہ انسان کو یعنی وہ دل پہ لگتی ہے بات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ ایسے کیا کرتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تو یعنی سب سے قابل احترام, اللہ کے بعد جو ذات ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اگر ان کو کافروں نے ایسا کیا اور انہوں نے صبر کیا تو یہ ہمارے لیے کیا میسج ہے؟ آج ہمیں کوئی مذاق کا نشانہ بتاتا ہے ہمارے حال حلیے پہ, ہمارے مسلمان ہونے پہ, ہماری کسی اور بات پہ, تو کیا ہمیں صبر نہیں کرنا چاہیے؟ ان پاک ذات کے اوپر اگر مذاق اڑایا جا سکتا ہے تو میری اور آپ کی کیا عزتیں ہیں ایسی جن کی شانوں میں کمی ہو جاتی کہ ہم کہیں ہم ان تو دین چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں کیونکہ لوگ تو مذاق کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا نہیں حالات گزرے, وہ جو سب سے زیادہ عزت کے قابل ہستی تھی انہوں نے اگر یہ چیزیں سہی تو ہمیں کتنی سہنی چاہیے جو ان کے اپنے آپ کو ان کے امتی کہتے ہیں, ان کے فالوور کہتے ہیں, کیا اس میں ان کو فالو نہیں کریں گے؟ اور پھر بھی سبحان اللہ میں کیا تعریف کروں اپنے نبی کی کس کس بات پہ کہ سبحان اللہ یہی لوگ جب اتنا مذاق کرتے تھے, ایسے پپتیاں کستے تھے, ایسی باتیں کرتے تھے, اچھا یہ ہے, یہی رہ گیا تھا خدا کو رسول بنانے کے لیے, یہی رہ گیا تھا رسول بنا کے ہمارے لیے بھیجنے کے لیے, یہ ہے جو ہمارا وہ کرتا ہے. یعنی ایسے کرنا کہ نیچا کر کے کسی کو یعنی مذاق کرنا, اس کے باوجود کبھی کوئی آ کے یہ کہتا تھا نا کہ ہم آپ سے بات کرنے کے لیے, آپ سے پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ وہ اللہ کے بارے میں ہمیں بتائیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھل کے بیٹھ جاتے تھے کہ میں فوراً ان کو بتاؤں, میں فوراً اللہ کی بات بتاؤں, تب یہ نہیں ہوتا تھا. اچھا تم ہو جو مذاق کرتے تھے, اب تمہیں سننی آ گئی ہیں باتیں, اب آ گئے ہو تم میرے, یہ نہیں تانے اتنے حریص تھے اس چیز میں. وہی لوگ جو پہلے یہ باتیں کرتے تھے, کسی وقت ان سرداروں میں سے کوئی بھی آ جاتا کہ مجھے بات بتائیں, مجھے سمجھائیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کے لیے بیٹھ جاتے تھے کہ میں اس کو سمجھاؤں. حالانکہ انہیں لوگوں نے پہلے مذاق اڑائی میں. وَهُمْ بِذِكْرِ رَحْمَانِهُمْ كَافِرُونَ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالانکہ وہ رحمان کے ذکر کے ساتھ تو انکاری ہیں. کیوں یہ بات فرمائی؟ اس لیے, اچھا تم اتنے سینسیٹیو ہو اپنے بتوں کے معاملے میں کہ ان کا ذکر, برا ذکر, یعنی ایسے جب برا ذکر, ان کو گالیاں تو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے, یہی فرماتے تھے نا ان کا نہیں عبادت کرو, اس کو بھی وہ سمجھتے تھے کہ ان کی توہین کر دی, ان کو برا کہہ دی. جیسے آج کوئی کہہ دے کہ قبر پہ سجدے نہ کرو تو لوگ کہتے ہائے ہائے وہ ان سے نہ مانگو, ہائے ہائے آپ نے ان کی توہین کر دی. پھر توہین ان کی کیا توہین اس کے اندر ہو گئی؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے ہیں ان کی عبادت نہ کرو تو اب وہ کہتے تھے ان کی توہین ہو گئی, ان کا برا ذکر کر دیا, ان کی آپ نے مخالفت کر دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ان پتھر کے بتوں کے لیے اتنے سینسیٹیو ہو کہ تم سے یہ نہیں سنا جاتا کہ یہ کوئی کہہ دے کہ ان کا ان کے سامنے نہ جھکو, اور رحمان کا جب ذکر آتا ہے تو تم اس کا انکار کرنے کھڑے ہو جاتے ہو. ان کا حال دیکھو, وہم, ان کا اپنا حال یہ ہے کہ ان کی سچویشن دیکھو کہ اتنے زیادہ لائل ہیں اپنے بتوں کے ساتھ, ان کے لیے تو ایک بات نہیں برداشت کرتے, اور رحمان کے لیے, وہ رحمان جس نے ان کو سب چیزیں دی ہوئی ہیں, جس کی رحمتیں ان کے اوپر دن رات ہیں, اللہ اکبر, اس کا یہ انکار کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں. خلق الانسان من عجل, انسان پیدا کیا جلد بازی سے. یہ کیوں بات کہی گئی؟ اس لیے کیونکہ مسلمان جو تھے وہ کہنے لگ جاتے تھے کہ اللہ ان کو پکڑتا کیوں نہیں, اللہ ان کو سزا کیوں نہیں دیتا, ان کو کیوں مہلت دی ہوئی, ان کو تو مہلت ملنی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان جو ہے نا وہ جلد بازی کرتا ہے, جلدی فیصلہ ہو جائے, جلدی ان کی پکڑ جلدی ہو جائے. اور وہ لوگ خود بھی کہتے تھے بس لے آؤ نا پھر عذاب ہمارے لیے. اچھا جس عذاب کا آپ ڈراتے ہو وہ لائے ہمارے لیے, قیامت کب آئی؟ آپ تو کہتے تھے کہ اگر مانیں گے نہیں پیغمبر کو تو پھر قیامت آ جائے گی, تو کیوں نہیں آتی پھر قیامت, یعنی عذاب آ جائے گا تو کیوں نہیں آتا پھر عذاب؟ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا انسان اتنا جلد باز ہے, چاہتا ہے فوری پکڑ کر لی جائے, چاہتا ہے فوری سزا ان کو دے دی جائے, لیکن اللہ جلد باز نہیں ہے, ورنہ تو گناہ انسان کرتا تو کوئی بچتا ہی نہ. اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے, اللہ تعالیٰ پھر ٹائم دیتا ہے کہ میرے بندے توبہ کر لیں اور واپس آ جائیں میری طرف, چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہیں ان کو بھی مہلت دیتا ہے, ان کو بھی ٹائم دیتا ہے, حالانکہ وہ قادر ہے اس بات پہ کہ پکڑ لے. دیکھیں ویسے بھی ان کافروں کے بارے میں تو ہے کہ بھئی وہ بھی جلدی کر رہے ہیں عذاب کی, مسلمان بھی چاہ رہے ہیں ان کی جلدی پکڑ ہو جائے, لیکن ویسے بھی انسان کے بارے میں فرمایا گیا کہ انسان, وکان الانسان عجولا, انسان جو ہے نا اجلت پسند ہے. اور خلق الانسان, انسان پیدا کیا گیا جلد بازی سے, مطلب کیا ہے؟ جیسے کہ انسان کو کہا جب کوئی بہت غصے والا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ تو غصے سے ہی پیدا ہوا ہے, اسی طرح انسان اتنا جلد باز ہے, جلد بازی سے پیدا ہوا, یہ مطلب اس کا. تو ان کے کانٹیکس میں تو ہے ہی, لیکن عام انسان بھی جلد بازی کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اب مجاہد فرماتے ہیں, مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے جب سر میں اور آنکھوں اور زبان میں روح پڑی تو فوراً کہنے لگے کہ یا اللہ شام سے پہلے پہلے مجھے سارا مکمل پیدا کر دے نا, میری مجھے مکمل کر دے. انسان ہے ہی اجلت پسند. سأریکم آیاتی فلا تستعجلون, ان قریب میں دکھاؤں گا اپنی آیات, پس نہ تم جلدی مانگو مجھ سے, یعنی اب عذاب کی جلدی نہ کرو. جو یہ کہتے تھے ہم معجزات دکھائیں, کبھی کہتے تھے عذاب لے کر آئیں, جلدی کریں عذاب, کیوں نہیں آ رہا عذاب, تم نہ مانگو عذاب اللہ کا, ہاں وہ جلدی ہم تمہیں دکھا دیں گے اپنی نشانیاں, یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. اچھا اب جلدی جلد بازی کے اندر ایک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ ایک کمزوری رکھی ہے کہ وہ جلد باز ہے, اب اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو اس پہ قابو پانے کی کوشش کرنی چاہیے, یہ نہیں ہے کہ اسی کے اندر بہہ جائے, بلکہ نیکی میں تو جلد بازی کرنی ہی ہے, نیکی کے کام میں نہیں ہونی چاہیے, دیر نہیں کرنی چاہیے, لیکن باقی کاموں میں جیسے کوئی فیصلہ کرتے ہوئے, کسی کو بدعا دینے سے پہلے, کسی کی اور کوئی بات کرنے سے, فوراً غصے میں آ کے جلدی ریئیکٹ نہیں کر لینا چاہیے, بلکہ ٹھنڈے ہو کے کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. بعض دفعہ ہم جلد بازی کی وجہ سے بہت سارے اپنے کاموں کو خراب کر لیتے ہیں, تو اس میں انسان کوئی فیصلہ کرنے سے بھی پہلے استخارہ کر لے، مشورہ کر لے، پھر انسان اس کے اوپر قدم اٹھائے. اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے ان میں جلد بازی سے بچنے کی. مگر جن چیزوں میں جلدی کرنی چاہیے وہ ہے فرض نماز کی ادائیگی، اسی طرح جنازہ ہے تو یعنی جلدی دفنانے میں دفنا دینا چاہیے، اس میں جلدی کرنی چاہیے. اسی طرح کوئی بیوہ ہے تو اس کے نکاح کرنے میں، یہ چیزیں ہیں جو جلدی کرنی چاہیے. وہ یہ کلو نہ متا ہاتھ الواد ہو ان کن تم سادگی، وہ کہتے ہیں کب آئے گا وہ وعدہ اگر تم سچے ہو تو. کون سا وعدہ؟ قیامت کا بھی ہو سکتا ہے، عذاب کا بھی ہو سکتا ہے. لو یعلم الذین کفروا، کاش یا اگر جانتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہی نہ جس وقت لا یکفون عن وجوہہم النار، وہ سین اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ یہ اب کہتے ہیں ہمارے اوپر قیامت آ جائے یا جلدی عذاب لے کر آؤ نا، اب لا کیوں نہیں رہے؟ اگر تم سچ بولتے ہو کہ تم سچے ہو اتنے ہی، تو کہاں ہے پھر عذاب؟ ہم تو دکھا رہے ہیں تمہیں کہ ہم نہیں تمہیں مانتے نبی، تو لاؤ نا عذاب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کاش ان کو وہ وقت یہ دیکھ لے، یہ جان لے، یہ ریئلائز کر لے وہ وقت کیسا ہوگا جب یہ اپنے ہاتھوں سے آگ کو اپنے چہروں سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہوں گے. لا یکفون، لیکن وہ نہیں ہٹا سکیں گے. اور ولا ان ظہورہم، اور نہ اپنی پیٹھوں سے ہٹا سکیں گے. ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے. یعنی آگ ان کے آگے کی بھی ہوگی، ان کے پیچھے بھی ہوگی، ان کے چہروں پہ بھی آ رہے ہوگی، اور ہٹانا چاہیں گے، آگے آگے ہاتھ کریں گے کہ آگ سے ہٹ جائیں. استغفر اللہ ربی، لیکن وہ اس وقت ہٹا بھی نہیں سکیں گے اور کوئی مدد کرنے بھی نہیں آئے گا. اگر انسان استغفر اللہ ربی اپنے سامنے کسی کو دیکھ لے کہ کسی کے جسم پہ آگ لگی ہوئی ہے، تو لوگ دوڑتے ہیں، کوئی پانی لے کے دوڑے گا، کوئی اور چیز لے کے دوڑے گا، کوئی چیخیں مارے گا ہیلپ کے لیے، لیکن وہاں پہ کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. پورے ان کے جسم پہ خود سے آگ لگی ہوگی، جسم پہ وہ تارکول کا لباس پہنا دیا جائے گا کہ اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ، کوئی اس آگ سے نہیں بچا ہوگا. تم اس کی جلدی چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ یہ وقت جلدی آ جائے، تو جب یہ وقت آ گیا نا تو پھر کبھی ختم نہیں ہوگا اور نہ ہی کبھی کم ہوگا. دیکھو دنیا میں ہی یہ مہلت مل سکتی ہے کہ اللہ تعالی ٹالتا رہے ٹالتا رہے، اور جلدی اس کے اوپر عذاب نہ لے کر آئے اور جلدی اس کو سزا نہ دے. مگر جب انسان پکڑ میں آ جاتا ہے اور جب اللہ کے عذاب کا وقت آ جاتا ہے، پھر کوئی رحمت نہیں ہے، پھر کوئی مہلت نہیں ہے، پھر رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے. تو یعنی بات سمجھائی گئی کہ تم کیسے عذاب مانگ سکتے، تم سوچتے نہیں ہو کہ وہ ایسا وقت ہوگا. لا یموت فیہا لا یحیا، نہ اس میں زندگی نہ موت ہے، وہ مانگتے ہو تم اپنے لیے. کاش تم دیکھ سکو یہ وقت. بلتاتیہم بغتتن، وہ جب آئے گا نا تو اچانک آئے گا. اب چاہے قیامت ہو وہ بھی اچانک آنی ہے، موت ہو وہ بھی اچانک آنی ہے، عذاب بھی اگر کسی قوم پہ آتا اچانک آ جاتا تھا. فتبہتہم، تو حیران کر دے گی ان کو. یہ جو جب قیامت آئے گی یا جب ان کی موت آئے گی یا جب عذاب آ جائے گا، تو پھر یہ اس کو دیکھ کے حیران مبہوت رہ جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. جس چیز کی یہ جلدی مچاتے ہیں ان سامنے آئے گی تو پھر شاکڈ رہ جائیں گے. فلا یستطیعون ردھا، پھر اس وقت ٹائم نہیں ہوگا، وہ استطاعت نہیں رکھیں گے کہ اب اس کو رد کر لیں. پھر تو آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جاتی ہیں، منہ کھلا رہ جاتا ہے کہ موت کا فرشتہ ہی آ جائے تو پھر ہی انسان کے دیکھو کیسے حال ہو جائیں گے. نہ پھر اس کو پیچھے کر سکتا ہے چاہے کتنی بھی فریادیں کریں. ولا ہم ینظرون، اور پھر مہلت بھی نہیں ملے گی، مہلت بھی نہیں دیے جائیں گے. مہلتیں ابھی ہیں، اپرچونیٹی ابھی ہے، جب یہ وقت آ جائے نا اپرچونیٹی ختم، سیکنڈ کا بھی ٹائم نہیں ملتا. توبہ تک کی مہلت نہیں دی جاتی کہ چلو کوئی نہیں تم توبہ کر لو، اس میں تو ایک منٹ ہی لگے گا. اس وقت کہیں گے یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، اللہ تھوڑا سا ٹائم اور دے دے. وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے، اے نبی آپ سے پہلے جو رسول تھے نا انہوں کو بھی سب کو مذاق بنایا گیا، ان کے بھی مذاق اڑائے گئے، ان کو بھی اس طرح سے ہیومیلیٹ کیا گیا، ان کو ساتھ بھی لوگوں نے اسی قسم کے سلوک کیے. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، مکانو بھی یستہزئون, تو کیا ہوا, حاقہ گھیر لیا ان کو جن کا وہ جن چیزوں جنہوں نے مذاق اڑایا تھا ان کو اسی چیزوں نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے, یعنی جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی کی وجہ سے ان کے اوپر یہ عذاب آیا. تو انہوں نے اللہ نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا, یہ ان کے اپنے اعمال تھے جس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا. اور سخر جو ہوتا ہے نا, یہ بہت کسی کو نیچا کرنے کے لیے, شرمندہ کرنے کے لیے, بے عزت کرنے کے لیے جو مذاق کیا جاتا ہے, ان کو احاطہ کر لیا, ان کا حاقہ ہے نا, اوپر سے کوئی چیز آئے اور احاطہ کر لے, سراؤنڈ کر لے کسی کو, اتنی بڑی مصیبت ان کے اوپر آئی. کہہ دیجئے, قل کہہ دیجئے, مَن یَکْلَؤُکُم بِاللَّیْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ. اب اس کے دو معنی, آپ دونوں لکھ لیں. پہلا معنی میں آپ کو بتا دیتی ہوں, کہہ دیجئے کون تمہاری حفاظت کرتا ہے رات کو اور دن کو رحمان سے, یعنی رحمان کے عذاب سے. وہ تو رحمان ہے, وہ تو وہ ہے جو رحمتیں دینے والا ہے, تم نے اس کو کتنا ناراض کر دیا ہے, اتنا ناراض کر دی کہ اس لیے رحمان آیا, من اللہ نہیں آیا, من الرحمن, وہ رحمان ہے جو رحمتیں کرتا ہے, مگر تم نے اپنے رویوں سے, اپنے اعمال سے, اپنی کفر سے اس کو اس قدر ناراض کر دیا کہ وہ عذاب دے تمہیں, اس کے عذاب سے تمہیں کون بچا رہا ہے, یعنی تم پہ تو تم کہتے ہو ہمارے پر عذاب آ جائے, عذاب آ جائے, تو کون ہے جو عذاب سے تمہیں ابھی تک بچا رہا ہے, یعنی وہ رحمان ہی تو ہے جس نے تمہیں آج تک دن اور رات میں تمہارے پر عذاب نہیں بھیجا. ایک تو یہ مانا, دوسرا مانا یہ مینا رحمان جو من ہے نا, من کا مانا ہے یہاں پہ, یعنی اس کے سوا, یہ بھی ایک مانا ہوتا ہے عربی شعرا جو ہے نا, من کو بدل کے لیے بھی لیتے تھے, یعنی پھر مانا بنے گا بڑا ہی پیارا, کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے, اے نبی ان کو پوچھیں کون ہے جو ان کی نگہبانی کرتا ہے رات کو جب یہ سو رہے ہوتے ہیں اور دن کو جب یہ کام وام کر رہے ہوتے ہیں, رحمان کے سوا وہ کون ہے, وہی تو ہے جو رحمان ہے, تو دن کو بھی اور رات کو بھی. رات کا وقت پہلے کیوں آیا, دیکھیں پھر سے لیل پہلے آیا اور نہار بعد میں. رات کا وقت نا بڑا خطرے کا وقت ہوتا ہے, اس وقت موزی جانور بھی نکل آتے ہیں, اس وقت چور ڈاکو چکے بھی ہیں, اس وقت یہ جنات اور ان چیزوں کا بھی ہوتے ہیں شر. رات کے وقت اتنی حشرات نکل آتی ہیں, اتنی شیطانی چیزیں نکل آتی ہیں, تم تو سو جاتے ہو, تم نے کبھی یہ سوچا کہ کون ہے جو تمہاری حفاظت کر رہا ہے جب تم میٹھی نیند سوئے ہوئے. اچھا تم کہتے ہو کہ میں اس رحمان کو مانتا ہی نہیں ہوں, اس خدا کو مانتا ہی نہیں ہوں, اس کا کفر کرتے ہو, اس کے ساتھ شرک کرتے ہو, پھر بھی تم رات کو سوتے ہو تو میٹھی نیند چین سے سوتے ہو کہ وہ رحمان تمہاری حفاظت کر رہا ہے, اور دن میں تم چل پھر رہے ہو, اپنے کام کاج کر رہے ہو, سو طرح کے شر ہیں, سو طرح کی بیماریاں ہیں, ہزار طرح کی حادثے ہیں, ہزار طرح کی تکلیفیں ہیں, کئی ایکسیڈنٹس ہیں, کوئی کچھ ہے, ان سب سے تمہاری حفاظت کون کر رہا ہے, کئی دشمن ہیں تمہارے, کئی حاسد ہیں تمہارے, کون ہے جو دن کو بھی تمہاری حفاظت کر رہا ہے اس رحمان کے سوا. وہ رحمان نہ ہو حفاظت کرے تو کوئی تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا. ایون حدیث میں آتا ہے کہ ایسی ایسی شیطانی چیزیں ہیں کائنات میں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ فرشتے حفاظت کے لیے انسان کی نہ رکھے ہوں تو وہ انسان کو جھپڑ لیں اور ختم ہی کر دیں اس کو. ایسی ایسی شیطانی جنات, اور ایسی ایسی یہ جنات بھی ایسے قسم کے طاقتور جنات ہیں, انسان سے بہت زیادہ وہ فزیکلی طاقتور ہیں, تو وہ تو انسان کو چھوڑے ہی نہ, وہ کیوں جا کے وہاں پہ جنگلوں میں چلے گئے, ویرانوں میں چلے گئے, وہ تو ہم سے زیادہ طاقتور ہیں, وہ ہمیں کک آؤٹ کر کے یہاں پہ رہنا شروع کرتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہا ہے انسان تیری, تب اللہ نے اپنے فرشتے تیری حفاظت کے لیے لگا دیے, چاہے تو دن کو ہوتا ہے تو کیا کیا اللہ کے خلاف باتیں منہ سے نکالتا ہے, ایسی ایسی کفریہ کلمات نکالتا ہے, ایسی ایسی شکوے اور شکایتیں نکالتا ہے, ایسی ایسی بری باتیں جو اللہ کی شان کے لائق نہیں ہیں وہ باتیں اس کے لیے نکالتا ہے, وہ پھر بھی رات کو تیری حفاظت فرماتا. یہ ہے وہ رحمان, یہ ہے وہ رحمان. لیکن ان کا حال کیا ہے, بل ہم عن ذکری ربہم معرضون. ان کا حال یہ ہے کہ یہ پھر بھی اس کے ذکر سے اعراض برتتے ہیں, پھر بھی اگنور کرتے ہیں, پھر بھی ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ کبھی اس کو یاد ہی کر لیں. یہ انسان کتنا بے وفا ہے, کتنا بدبخت ہے کہ وہ دیکھو جو رحمان اس کے لیے دن اور رات میں خود بھی نگہبانی کر رہا ہے، اس نے اپنے فرشتے بھی تمہاری حفاظت کے لیے لگا دیے، کوئی اس کو تکلیف نہ پہنچائے، کوئی اس کو نقصان نہ دے. تم کون سا ہم رات کو اپنے پیرے کھڑے کر کے سوتے ہیں؟ رات اور دن کا مطلب یہ بھی ہے 24/7، ہاں دن رات وہ حفاظت کر رہا ہے تمہاری، پھر بھی تم اس کی طرف نہیں آتے. یہ دیکھیں، ایک بات آپ کو بتاؤں، ابن عباس نے فرمایا تھا کہ قرآن کی جو آیات کافروں کے بارے میں ہوں یا اہل کتاب کے بارے میں ہوں یا چاہے وہ ٹوٹلی ان کے بارے میں ہوں، اس کے باوجود ایک ایمان والے کے لیے اس میں ایک سبق ہوتا ہے، ایک ریمائنڈر ہوتا ہے. اور ہمیں اس آیت سے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں، کون ہے جو میری اور آپ کی حفاظت کر رہا ہے رات اور دن میں رحمان کے سوا؟ پھر بھی بل ہم عن ربہم معرضون، پھر بھی وہ اللہ کے ذکر سے، اپنے رب کے ذکر سے بالکل منہ پھیرے ہوئے، اور جان بوجھ کے اعراض کرنا ہوتا ہے، جان بوجھ کے اگنور کرنا. ہم دیکھیں کتنے یعنی دنیا میں اتنے انوالوڈ ہیں یا سیلف ابزاربڈ ہیں، اپنے اندر ہی اتنے کھوئے ہوئے ہیں کہ کبھی ہوش ہی نہیں ہے کہ وہ رحمان ہے جو میری حفاظت کر رہا ہے، وہ جو مجھے کھلا پلا رہا ہے، وہ جو مجھے سسٹیننس، میری مینٹیننس، میری ہر چیز کا ذمہ اس نے لیا ہوا. باقی ہماری ہر چیز کے بارے میں ہم بڑے پرٹیکولر ہیں اور بہت سینسیٹیو ہیں، بہت سینسیٹیو ہیں اور بڑے سیریس ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ ہو، چاہے میری جاب ہو، چاہے میرا گھر ہو، چاہے میرے بچے ہو، چاہے میری اور چیزیں ہوں، میری شاپنگ ہو، میرا پارٹی ہو، میری پہننا اوڑھنا ہے، کھانا پینا ہے، بڑے پرٹیکولر ہیں. مگر جہاں پہ اللہ کے ذکر کی بات آ جاتی ہے، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ قرآن ہے، چاہے وہ اللہ کے احکامات ہیں، ان میں میرا رویہ کیا ہے؟ ان میں بھی کیا اتنی سیریس ہوں؟ کیا اتنی پرٹیکولر ہوں؟ کیا ان کے بارے میں بھی اتنی میں سینسیٹیو ہوں کہ نہیں اور کچھ ہو نہ ہو میری یہ سیل کیسے رہ جائے، میری یہ شاپنگ کیسے رہ جائے؟ کیا اسی طرح میں اللہ کے ذکر کے لیے بھی کرتی ہوں؟ قرآن کے لیے کیا میں اتنی سینسیٹیو ہوں؟ وہ تو شاید سب سے ہی پیچھے ہے. اسی لیے آج بازار تو بھرے ہوئے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے مسلم ملک کے اندر اذانوں کی اتنی آوازیں ہیں کہ یعنی اذان ہوتی ہیں تو سمجھ نہیں آتی کس اذان کا جواب دیں اور کس کا نہیں، اتنی آوازیں ہیں، لیکن مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں، ایک صف سے زیادہ کوئی ہوتا ہی نہیں. پورے ملک مسلمان ہے، ہر طرف مسلمانوں کے گھر ہیں، مسجد سراؤنڈیڈ ہے مسلمان گھروں سے، اس کے باوجود مسجد خالی اور بازار بھرے ہیں. اس کے باوجود لوگوں کو کہا جائے اللہ کے قرآن کی طرف آؤ تو وہ منہ پھیرنے والے ہیں، منہ موڑتے ہیں، کہتے ہیں اور ہمیں اتنے کام ہیں کیا کریں. یہ ہے ہمارا حال، یعنی ہر چیز کی اہمیت اور اس کے ذکر کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جبکہ وہ مہربان رب ہے، جبکہ وہ رحمان رب ہے، اسی کے ذکر سے تم دور بھاگتے ہو. ام لہم آلہتن، کیا تمہارے پاس یا ان کے لیے کوئی کیا آلیہ ہے؟ تمناؤہم، جو روک رہے ہیں وہ آلیہ ہمیں روک دیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ہمیں روک دیں گے. جو ان کے آلیہ ہیں، کیا ان کے پاس کوئی ایسے معبود ہیں جو ان کو بچا لیں گے؟ من دونینا، ہمارے مقابلے میں، ہمارے علاوہ، یا ہمارے علاوہ کوئی اور ان کے ہیں جو ان کو بچا لیں گے، جو ان کی حفاظت کریں گے دشمنوں سے، جو ان کی حفاظت کریں گے جنات سے، ان کے مخالفین سے، ان کے اور لوگوں سے، ان کی بیماریوں سے، ان کو جرم سے، ان کو اور جتنی بھی نقصان دہ چیزیں ہیں، کیا ان کے علاوہ بھی اسی طرح حفاظت کر سکتے ہیں؟ کیا اسی طرح بچا سکتے ہیں؟ ہمارے علاوہ کوئی اور ہے؟ یا دوسرا معنی، ہمارے مقابلے میں، یعنی ہم ان کو پکڑنا چاہیں تو کیا وہ بچا لیں گے ان کو جن پہ یہ بھروسہ کیے ہیں؟ لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ کیا بچائیں گے؟ وہ تو اپنی مدد خود نہیں کر سکتے، وہ جو جھوٹے الہ بنائے ہوئے. ولا ہم منا یسحبون، اور نہ ہی وہ ہماری طرف سے حمایت دیے جائیں گے. یعنی ان کے وہ ساتھی، جو ساتھی ہوتے ہیں نا، وہ کس لیے ہوتے ہیں؟ سپورٹ کے لیے. कि जब आपके दोस्त हैं, जब आप कोई मुश्किल में हो तो वो फौरन आ जाते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपके साथ खड़े हो जाते हैं। ये किसी को नहीं पाएंगे कि जिसके थ्रू ये हिमायत दिए जाएं, जो इनके साथी बन जाएं, जो इनको बचा ले, कि इनको सजा ना दो। बल मत्ताना हा उलाई वाबाहुम, अल्लाह ताला ने फरमाया इनका प्रॉब्लम पता है क्या है, ये क्यों नहीं है अल्लाह के जिक्र की तरफ आते, ये क्यों इस तरह से भूले हुए हैं, ये क्यों अल्लाह का कुफर करते हैं, या जो भी लोग अल्लाह के जिक्र से एराज कर रहे हैं, और क्या इनका प्रॉब्लम क्या है, इनका प्रॉब्लम बताया गया। बल मत्ताना हा उलाई वाबाहुम, असल में बात यह है कि हमने इनको फायदा जो बहुत दे दिया। मता क्या होता है, जो चीजें दुनिया की हैं, दुनिया के सामान जिनको आप इंजॉय करते हैं, लग्जरीज, ये सब फायदा दिया हमने इनको भी और इनके आबा अजदाद को। असल में वो बात हो गई ना जिसको हम कहते हैं कि बहुत कुछ अल्लाह ने दे जो दिया तो अब अल्लाह को ही भूलना था ना, इतना कुछ दे दिया, हत्ता तौला अलैहिम उमर, और यहां तक कि लंबी हो गई इन पर उम्र, यानी इतना कुछ दे दिया, इनको भी दिया, इनके आबाओ अजदाद को भी दिया, इनकी जिंदगियां भी लंबी कर दी, इंजॉय कर रहे हैं, उसमें रह रहे हैं, तो अब ये समझते हैं कि हम तो इसी काबिल ही थे कि हमें ये सब कुछ मिला जाए, हम तो खुद इतने अच्छे ही हैं जो हमें मिला हुआ है, अब क्या इन्होंने अल्लाह की तरफ आना है। अब वो बेपरवाह हो गए, अब ना अल्लाह को मानते हैं, और हमारे लिए क्या सबक है, क्यों अल्लाह के जिक्र से एराज होता है। ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह ने बहुत कुछ दे दिया है तब भरे पेट है ना, इसलिए कुछ भी ना होता, गरीब से एक झोंपड़ी के अंदर रह रहे होते तो फिर ना कोई सफाइयां थी, और ना कोई घर की मेंटेनेंस थी, और ना कोई बड़े बिजनेस थे, और ना कोई औलाद होती, और ना कोई कुछ होता, कुछ भी नहीं होना था, तो फिर अल्लाह अल्लाह ही करना था। असल में बात ये, अल्लाह ने तुम्हें दे जो बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दे दिया, तो अब जब पेट भर गए हैं तो फिर और चीजें बड़ी याद आती हैं, फिर कहाँ अल्लाह याद आएगा। जब पेट भी भर दिया, छत भी दे दी, लग्जरीज भी दे दी, आराम करने के लिए बिस्तर दे दिए, बिजनेस फैले में, जॉब चल रही है, बच्चे हैं हर तरफ, तो फिर तुम्हें काम ही बहुत है, फिर अल्लाह के लिए कहाँ वक्त निकलता है। हाँ, दिया जो उसने तुम्हें बहुत ज्यादा, इसलिए अल्लाह अकबर, बहुत ज्यादा हमारे लिए ये आयत बता रही है कुछ। हम सोच लें कि हम भी क्या इसी वजह से तो नहीं अल्लाह के जिक्र से एराज करने वाले, हम भी क्या इसीलिए तो नहीं अल्लाह को जिक्र को भूल जाने वाले और उससे उसको निगलेक्ट करने वाले, कि हमें भी बड़ा कुछ अल्लाह ने दे दिया, ना कुछ होता तो फिर बड़ा टाइम होना था। फिर अल्लाह का यही कसूर है कि उसने हमें दे क्यों दिया, कि उसने हम पे इतनी रहमतें क्यों कर दी, उसने हमारा इतना ख्याल क्यों कर लिया। अफला यरौना अन्ना नअती, क्या वो नहीं देखते कि हम ला रहे हैं किसको, अल अर्द, जमीन को, नन कुसुहा मिन अतराफिहा, कि हम घटा रहे हैं इसको इसके किनारों से, ये नहीं देख रहे कि हम जमीन इसके किनारों से घटा रहे हैं। ये क्या बात है, कही कही है काफरों को कहा जा रहा है, मुशरिकीन मक्का को, कि क्या ये नहीं देख रहे कि ये जिस इस्लाम को चाह रहे थे कि ये तो खत्म हो जाए, वो तो फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, और हम इनके लिए जमीन को तंग करते जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर है जब इस्लाम फैल रहा है तो इनकी तो जगह कम हो गई। अफहुमुल गालिबून, क्या फिर भी वो समझते हैं कि वो गालिब रहेंगे, हाँ, जबकि इस्लाम फैल रहा है, इस्लाम हर तरफ लोग मुसलमान होते जा रहे हैं, तो जमीन तो इनके लिए तंग हो रही है, तो क्या ये भी फिर भी समझते हैं कि हम ही गालिब हैं। और फिर खुलफाए राशिदीन के दौर में तो आपको पता है ना कि बिल्कुल ही सिलसिला बढ़ता बढ़ता कहाँ तक चला गया, दूसरे कॉन्टिनेंट्स तक चला गया, तो फिर जमीन काफरों के लिए तो छोटी होती गई, क्योंकि हर तरफ मुसलमान हो गए थे। आज तो ऐसा लग रहा है जमीन मुसलमानों के लिए छोटी हो गई, वजह क्या है, क्या वजह है, अल्लाह की आयत तो वही है और ऐसा होता रहना था, लेकिन कुरान की बात गलत नहीं है, हम मुसलमान नहीं रहे। 1000 सदी तक ऐसा था कि जब मुसलमान तरक्की कर रहे थे, आगे फैल रहे थे, उसके बाद जब मुसलमान ऐश खुशी में और रक्सो सरूर की महफिलें और इन चीजों के अंदर और इकतदार की छीना झपटी में मशगूल हो गए और आपस में फट गए इनके दिल, तो फिर यही हुआ कि उसके बाद मुसलमानों के लिए अब जमीन के किनारे घटते जा रहे हैं। और इसमें सोचना चाहिए कि जो अल्लाह ताला ने उनके लिए फरमाया था वो आज हमारे लिए क्यों हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम में वो सिम्टम्स आ गए हैं जो उनके थे, کیونکہ قرآن کی آیت جھوٹی نہیں ہو سکتی. تم نے اپنے رویے بدل لیے. تم قرآن کے مطابق, قرآن کے جو سٹینڈرڈ ہے ایک مسلمان کا, ایک مومن کا, تم اس کے مطابق پورے نہیں اتر رہے. اسی لیے اب کافروں کے لیے زمین تنگ نہیں, اب تمہارے لیے تنگ ہو گئی. قل انما انذرکم بالوحی, کہہ دیجئے کہ بے شک میں خبردار کرتا ہوں تمہیں وحی کے ذریعے, وحی کی بنا پہ. میں کو خود تمہیں آ کے تو نہیں باتیں سناتا, اپنی طرف سے نہیں لگا رہا. جو میرے پاس وحی آتی ہے میں تو تمہیں اسی کے ذریعے خبردار کر رہا ہوں, اسی کے ذریعے تمہیں انذار کر رہا ہوں. وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ اِذَا مَا يُنذَرُونَ, بہروں کو آپ نہیں سنا سکتے جب وہ خبردار کی جاتے. وہ بہرے نہیں سنا کرتے جب ان کو خبردار کیا جاتا ہے. آپ کیسے نہیں, بہرے کے پاس آپ کھڑے ہو کے کہیں کہ آگ لگ گئی ہے, ایسے ہو گیا ہے, فلاں خطرہ آ گیا ہے, تو وہ اپنا کام کرتا جائے گا کیونکہ اس کو سن ہی نہیں رہا. اسی طرح یہ ہو گئے, ان کو آخرت کی بات بتاؤ, ان کو وہاں کی بتاؤ, اللہ کی پکڑ ہے, حساب کتاب ہے, موت ہے, ایسے ہیں آگے کے حالات. تو یہ ایسے ہو گئے جیسے بہرے ہیں, جیسے ان کو کچھ سن ہی نہیں رہا, اس کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا. یعنی فزیکلی بہرے نہیں ہیں مگر ایسے ہیں کہ کان ہوتے ہوئے بھی سنتے نہیں ہیں. جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ ان کے دل ہیں لیکن ان سے سوچتے نہیں, ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں, ان کے کان ہیں لیکن یہ سنتے نہیں. یہ انعام کی طرح ہیں, مویشیوں کی طرح ہیں, بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں کیونکہ کان ہوتے ہوئے بہرے بنے میں. کیا ہم بھی تو کہیں ایسے نہیں ہو گئے, ہمارے بھی کان ہیں, سن رہے ہیں, سب پتا ہے, اور خود دعوے بھی کرتے ہیں ہمیں سب پتا ہے. جی ہمیں سب پتا, آپ نے ہمیں کیا بتانا ہے, ہمیں تو سب پتا. اب سب پتا ہے اس کے باوجود ہمارا یہ حال ہے. ہاں قرآن کی آواز ہے, قرآن کی بات ہے, اور اس کے بعد بھی ایسے ہیں جیسے بہرے ہیں, کچھ سنا ہی نہیں, کوئی اثر نہیں ہے زندگی میں. آخرت کی باتیں ہیں, ادھر سے سنی ادھر سے نکل گئی, کوئی زندگی پتہ ہی نہیں چل رہی کہ اس کو آخرت کا کچھ یقین بھی ہے یا نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفر اللہ ربی ولا امستهم نفحۃ من عذاب ربک, البتہ اگر چھو جائے ان کو ایک جھونکا بھی, یعنی ابھی عذاب میں نہیں ڈالے گئے, ابھی آگ میں نہیں ڈالے گئے, ابھی پورا عذاب نہیں آیا, صرف ایک جھونکا عذاب کا, وہ بھی پورا نہیں آیا, صرف چھو جائے. جیسے کہ کھانا گھر میں پک رہا ہے, صرف اس کی خوشبو پہنچی ہے, نہ ہم نے ابھی کھایا نہ کوئی, صرف خوشبو. اس طرح عذاب ابھی پہنچا نہیں, ابھی صرف اس کی ایک جھونکے نے چھوا, جیسے ہوا چلتی ہے نا, بس ایک اس کا جھونکا آیا اور چھو کے چلا گیا, صرف اتنا ہی ہوگا تو سب یہ نشے رفو ہو جائیں گے. دیکھنا کیا ہوگا, لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ, اللہ اکبر. اس وقت دعائیں دینے لگیں گے, اس وقت واویلا کرنے لگیں گے, ہائے ہائے ہماری شامت, ہم ہی ظالم تھے, ہم نے ہی غلط کیا. آج دنیا میں بڑے بہانے ہیں, ہاں جی ایسے ہے, میرا یہ ہے, میرا وہ ہے, میرا پاس ٹائم نہیں, میں ایسے, میں اتنی بزی, میرا گھر, میرا. لیکن جس وقت, یا اور بہانے, ہسبینڈ نہیں مانتے, فلانے, جس وقت عذاب کا صرف چھوئے گا ایک جھونکا, ایک جھونکا صرف چھو جائے گا نا, اس وقت انسان کی حالت کیا ہوگی. کہ جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ عذاب کو دیکھتے ہیں نا, یہ تو پھر بھاگ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. اب مت بھاگو اپنے گھروں سے, جاؤ اپنے گھروں میں جہاں پہ رہتے تھے تم, جس عیش میں تم رہ رہے تھے اور جن کو تم نے سینے سے لگایا تھا, جاؤ انہی گھروں میں. اسی طرح یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جب عذاب اتنا سا بس ابھی چھوئے گئی, تبھی ساری حقیقت کھل جانی ہے, تب سب چیزیں, جتنی باتیں تھیں, جتنے بہانے تھے, ہم تو اللہ کو یہ کہہ دیں گے, ہم وہ کہہ دیں گے, سب ختم ہو جائیں گے. صرف انسان کیا کہے گا, ہائے میرے اوپر افسوس ہے, میں نے کیا کر دی, بڑی غلطی کر دی, میں نے بڑی غلط زندگی گزار دی, میں نے بڑی نافرمانیاں کی, یہ میں نے کیا کر دیا, اب کہاں گئی وہ ساری باتیں جو انسان دنیا میں کہتا ہے, میں یہ کروں گا, میں یہ کہوں گا, میں ایسے کروں گا, اور کہاں ہیں وہ سارے بہانے جو انسان دوسروں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے دیتا تھا. وَنَدَ الْمَوَازِينَ, اور ہم رکھ دیں گے پلڑوں کو, ترازو کو ہم رکھ دیں گے, القسطہ, انصاف والے. یہاں پہ موازین کہا گیا, حالانکہ بہت سارے ترازو تو نہیں رکھے جائیں گے, ایک ہی رکھا جائے گا. مگر چونکہ ساری مخلوق کے اعمال اس ایک ہی ترازو سے تولے جائیں گے اس لیے موازین کہا گیا. اور یہ کیسا ترازو ہوگا؟ انصاف کے ساتھ تولے گا یوم القیامہ قیامت کے دن، کہ بالکل انصاف ہوگا، نہ کسی کی نیکی کا وزن گھٹا کے دکھائے گا، نہ کسی کا گناہ بڑھا کے دکھا دے گا کہ اس کو تو اچھا ذرا ملنا چاہیے، مزہ چکھنا چاہیے، کچھ نہیں ایسا، پورا انصاف. فلا تظلم نفس شیئا، کوئی کسی نفس پہ کوئی ظلم نہیں، ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر ہوگا ایک رائی کے دانے کے برابر. رائی کا دانہ اس لیے کہا گیا کہ تمام دانوں میں چھوٹا دانہ رائی کا ہوتا ہے. اتنا ننا سا عمل بھی جو کوئی ہوگا نا، کہیں چھپا ہوا، جیسے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، کسی غار میں ہو، کسی جگہ ہو، کوئی چھپا ہوا عمل بھی ہوگا، اتنا چھوٹا سا بھی کہ کسی کو ایسے آنکھ اٹھا کے دیکھا، یا کسی کے اوپر تیوری چڑھائی، یا کسی پہ ناک چڑھائی، یا کسی کو ایسے اشارہ کر دیا، چھوٹے سے چھوٹا عمل یہ بھی لایا جائے گا. اسی لیے تو انسان اس دن کہے گا نا، مال حاد الکتاب لا یغادر صغیرات ولا کبیرات الا صغیرات. یہ کیسی کتاب ہے جس کے اندر ہر چیز ہی لکھی ہوئی ہے، چھوٹی ہے یا بڑی. دنیا میں ہم کہاں سوچتے ہیں چھوٹی باتیں، کیا بڑی بڑی کر کے نہیں سوچتے؟ بڑی بڑی کر کے ہمارے کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کا دل دکھایا، کسی کو برا بھلا کہا، کسی کے ساتھ بد اخلاقی کی، کسی کچھ کیا کچھ کیا، کچھ بات ہی نہیں، مسئلہ ہی نہیں. مثقال حبۃ من خردل، اتنے کے برابر بھی لایا جائے گا. وکفا بنا حاسبین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم حساب لینے کے لیے پھر کافی ہیں، اکیلے ہی ہم کافی، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ میزان اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ اللہ کو دیکھنا ہے کہ کس کے کتنی بڑی ہیں اور کتنی کم ہوئی ہیں، یہ ہمارے لیے، ہمیں بتانے کے لیے کہ دیکھو تمہارے ساتھ انصاف کیا جا رہا ہے، تاکہ کسی کو جہنم میں ڈالا جائے تو وہ یہ نہ سوچے کہ ہائے میرے تو اتنے زیادہ تو قصور نہیں تھے کہ اتنی مجھے سزا مل گئی. کسی کو اگر جنت میں بھیجا جائے تو اس کو پتا ہو کہ ہاں کیا ہے، کس چیز کا اللہ نے اجر بڑھا چڑھا کے دیا، اور کس کی کس گناہ کو اللہ نے معاف کر دیا تھا، تو تب میں یہاں پہ تک پہنچاؤں. تو تاکہ انسان کو یہ احساس رہے کہ دیکھو ترازو میں تلنے ہیں اور میرے اعمال تلیں گے، میرے پاس اتنے اعمال ہونے چاہیے کہ میرا نیکی کا پلڑا بھاری ہو، تو تب میری خلاصی ہو سکتی ہے. اور یہ اس کے اندر حدیث میں آتا ہے اتنا کے ثوابہ کے برابر، یعنی جوں کے انڈے کے برابر. لیک کبھی آپ نے دیکھی ہے؟ وہ تو آنکھوں سے جن کی نظر کمزور ہوتی ہے نا، ان کو نظر بھی نہیں آتی. لیک کے برابر، جوں کے انڈے کے برابر بھی عمل تولا جائے گا. اور یہ میزان ایسا نہیں ہے کہ اتنے عمل کو وہ کیچ ہی نہ کر سکے. انسانوں نے آج کل ایسے میزان بنا لیے ہیں کہ اگر پیپر رکھیں اس کا وزن کرتے ہیں، اور پیپر پہ ڈاٹ لگائیں تو اس کا وزن کر کے دیکھتے ہیں اس میں فرق ہے، ڈاٹ کا وزن بھی وہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے. ایسے آلات انسان نے ایجاد کر لیے. تو اللہ تعالیٰ کا میزان تو بڑا سینسیٹیو ہے، اتنی سی عمل کو بھی وہ وزن کر لے گا. ہائے اللہ، یہ بھی زندگی کتنی قیمتی ہے کہ اس کے اندر عمل کر لو، اس کو غنیمت جانو، ایک ایک ان کی قدر جانو، ایک ایک گھنٹے کی، ایک ایک منٹ کی. ہم نے مفت کا مال ہی سمجھا ہوا، ضائع کرتے جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا نا، ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کیونکہ جس کا حساب کے لیے اللہ نے جس کو کھڑا کر لیا وہ تو بس گیا. انسان اپنا بھی نہیں حساب کر سکتا، کیونکہ اس کو تو کل کا یاد ہی نہیں میں نے کیا کیا. کئی باتیں وہ معمولی سمجھ کے بول دی ہوئی ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں. کئی خیالات آئے اور وہ چلے گئے، اور کیا سوچا اور کیا ارادے کیے اور کیا عمل کیے. یہ اللہ ہی نے سارا ٹریک رکھا ہوا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے نیتیں، خلوص، کس کا اجر کتنا ہونا چاہیے، کس عمل پہ میں نے بخش دینا ہے، سارا کا سارے گناہوں کو بخش دینا ہے، کس عمل پہ میں نے ایک پہ پکڑ کرنی ہے تو ساری نیکیاں پیچھے رہ جانی ہیں، کس عمل پہ میں نے کھڑے کر لینا ہے اس کو، کس عمل میں نیت خراب تھی، نیت میں کھوٹ تھا، کون سا عمل تھا جو خالص تھا میری خاطر، کس کے کتنے نمبر ہونے چاہیے، کون سی ایک الحمدللہ کہی بھی میزان کو ایسے بھر دے کہ جو ہے نا پورا بھر جائے، کون سی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم جو ہے وہ وزن میں اتنی میزان میں بھاری ہو، کون سا کس کا حسن اخلاق ایسا تھا کہ جو میزان میں سب سے وزنی تلے، یعنی اللہ کو ہی پتا ہے کہ کس کا وزن کتنا ہے، اس لیے کہ اس دن کئی پہاڑ کے برابر عمل ہوں گے اور وہ گرد بن جائیں گے اور ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، اور کئی ایسے ہوں گے کہ ایک یعنی نماز جنازہ پڑھی ہے کہ رات کے برابر، ایک کی رات کے برابر اس کو اجر مل جائے گا جو اوت پہاڑ کے برابر ہے۔ تو یعنی یہ جو گریڈنگ ہے نا یہ اللہ نے ہی کرنی ہے، وہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس زندگی سے بہترین اپنی آخرت کے لیے توشہ کما سکیں اور یہاں پہ اپنی تیاری کر سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ تلاوت سنیں ہم۔
ام اتخذوا من دونه آلہ قل ہاتوا برہانکم ھذا ذکر من معي وذکر من قبلی بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما ارسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله كذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون يشعرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى